إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور میرے دینی بھائیوں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کا پہلا حصہ دنیا میں ہوگا اور دوسرا حصہ آخرت میں ہوگا ایک حصہ دنیا میں اور ایک حصہ آخرت میں دنیا کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے آزادی اور امتحان اور عمل کا حصہ بنایا ہے اور آخرت کے حصے کو اللہ رب العالمین نے انجام اور اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے کا مقام بنایا ہے اگر نیک اعمال انسان نے کیے ہیں تو ان کا اچھا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اگر برے اعمال کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے اعمال کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے آخرت کی زندگی انجام کی زندگی ہے دنیا میں انسان آزاد ہے چاہے جیسا جیے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تو نے یہ گناہ کیوں کیا کوئی فرشتہ آ کر اس کے دروازے پر دستک دے کے اس کو سمجھانے والا نہیں ہے کوئی چیز اس کو گناہ سے روکنے والی نہیں ہے وہ آزاد ہے چاہے تو اچھا جیے چاہے برا جیے لیکن جیسی زندگی وہ دنیا میں جیے گا آخرت میں ویسا انجام اس کے سامنے آئے گا گویا کہ ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے ایک انسان اپنا انجام خود تیار کر رہا ہے جیسے یہاں پر اعمال ہوں گے ویسی آخرت کی اس کی زندگی بنے گی یا تو سنورے گی یا پھر برباد ہوگی اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے یہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی اس کے لیے انعامات اکرام عزت اور رہنے کے لیے بہترین جگہ کھانے کے لیے بہترین چیزیں پہننے کے لیے بہترین لباس بہترین جوڑا ساتھی آزادی رضا اپنا دیدار عزت حکومت بادشاہی ساری تمنائیں پوری اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کی قربان کرنے کی وجہ سے چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے ایسا نہیں ہے یہاں پر دنیا میں چاہت پوری ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات انسان کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے جب ہوتی بھی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی چاہت یہ نہیں تھی بہت پیسہ چاہیے بھاگو بھاگو بھاگ 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 پورا پیسہ آتا ہے تو پیسہ کیوں چاہیے تھا سکون کے لیے خوشی کے لیے کتنا پیسہ تھا پہلے بہت کچھ بھی نہیں تھا دونوں جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا یہاں کہ یہاں پیسہ نہیں ملتا تھا پھر سوچتا تھا کہاں سے لانا پڑے گا کچھ پیسے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. اب اتنا ہے کہ جیب میں نہیں رکھ سکتے, اب بینک میں رکھنا پڑتا ہے, اب تجوری میں لاک کر کے رکھنا پڑتا ہے. تو تب جو بھاگ دوڑ کی تھی, کیوں کی تھی؟ خوشیوں کے لیے, پیسہ آئے گا تو خوشی. سب نے مل کے یہی سبق پڑھایا تھا, بھائی پیسہ ہے تو سب ہے, خوش ہونا ہے پیسہ, خوش ہونا ہے ڈگری, کچھ بننا ہے دنیا میں, سکون چاہیے اچھا جاب. دوڑا سب کی سن کے بھاگا, اب جو کچھ چاہیے تھا سب مل گیا اس کو, لیکن وہ نہیں ملا جس کے لیے سب کچھ حاصل کیا. کیا چاہیے تھا اس کو؟ سکون, خوشی. خوشی گھر میں نہیں ہے, خوشی زندگی میں نہیں ہے. سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی واقعی انسان کو وہ نہیں ملتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے میرے دل کی چاہت پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, سب مل کے بھی وہ سکون نہیں ہے. اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے, جو چاہیے وہ مل جائے, سکون مل جائے, ایسی زندگی جس میں نہ بیماری ہو, نہ تھکن ہو, نہ کچھ ہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر انسان دوسرے کا دوست اور ہمدرد ہو, وہاں پر کوئی کسی کا دشمن نہ ہو, کوئی کسی کے خلاف چال بازیاں نہ کرے, کسی کو چوری کا اور ڈکیتی کا ڈر نہ ہو, کسی کو موت کا ڈر نہ ہو, گاڑی چلا رہا ایکسیڈنٹ کا ڈر نہ ہو, اپاہج ہونے کا ڈر نہ ہو, جس کو دھوکے کا اندیشہ نہ ہو. کون سی زندگی؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا. دنیا میں دھوکا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, موت ہے, ایکسیڈنٹ, کیا نہیں ہے. یہاں کسی بھی نعمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج جیب میں پیسہ ہے کل نہیں بھی ہوگا, آج صحت ہے کل بیماری آ جائے گی, آج گھر ہے کل گھر ٹوٹ جا سکتا ہے, کسی وجہ سے گھر ہاتھ سے نکل سکتا ہے, آج بہت بڑا بزنس ہے کل بزنس ٹھپ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کی نعمتوں کی بقا نہیں ہے, باقی نہیں رہتی یہاں کی نعمت, آج ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں. اور یہاں کی نعمتیں کتنی اعلی ہیں, ایک تو کوالٹی اس کی جو بھی ہے, اتنی بہترین سے بہترین بھی چیز لے لو آپ, ایک وقت کے بعد میں اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. آدمی بائک لیتا ہے, موبائل لیتا ہے, کیا کرتا ہے؟ موبائل, نیا موبائل ہے, بچے ہاتھ میں لی, اے لاؤ ادھر, کیوں؟ سکریچز آئیں گے, اس کے اوپر سکریچ گارڈ لگانا پڑے گا. برابر روزانہ جاب پہ جاتا پہنچ رہا ہے, اس کو اچھے سے بیٹھ کے ایک دم, یہ بھی ایک کام ہے, بائک ایک دم دھو رہا ہے اس کو اچھے سے, میری بائک ہے ایک دم, باہر کھڑکی سے بار بار دیکھتا ہے بچے اس پہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے, کوئی بٹن دبا دیں گے, کوئی توڑ دیں گے, سوسائٹی میں کوئی بیٹھا اس پہ اترو, کیوں نہیں بائک, میری بائک ہے, سنبھالتا ہے. اور چار مہینے تین مہینے گزرنے کے بعد دھول جم رہی ہے, کیا اس کا اٹریکشن ختم ہو گیا, موبائل کہاں پڑا ہے, پلنگ کے نیچے چلا گیا, کوئی پرواہ نہیں ہے. شروع میں اس کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے, دھیرے 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 کچھ وقت گزرنے کے بعد بہت ہی جلد اس کی وہ لذت, اس کے وہ پانے کی خوشی دھندلی ہو جاتی ہے. تو دنیا میں پانے کے بعد بھی خوشی دھندلی ہو جاتی ہے, گاڑی, کپڑے, یہ وہ سب چیزیں, دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے. کچھ بھی ملنے تک اس کا شوق ہوتا ہے, ملنے کے بعد وہ بوجھ بن جاتا ہے. دنیا کی نعمتوں کا آپ یعنی واقعی تجزیہ کریں تو کیا ہے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, دوڑا دوڑا دوڑا, اس کی جستجو میں لذت ہوتی ہے, پانے میں اتنی نہیں ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے, ملا تو کتنا اچھا ہوگا نا, تو اس کے خواب دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے, اور اس کے لیے خوب دوڑتا 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 دوڑتا, اس کے دوڑنے میں ایک عجیب قسم کی لذت ہوتی ہے. جب ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اب کیا, تو سوال پوچھ, اب کیا, اس کے بعد کیا, اب یہ دھیرے دھیرے پھر وہ لذت اس کی ختم ہو جاتی. بلکہ بعض اوقات کمپٹیشن میں لذت ہوتی ہے، اگر کمپٹیشن ختم ہو جائے تو لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز نہیں مل رہی ہے، سب لڑ رہے ہیں اس کے لینے کے لیے، تو پھر لینے میں مزہ آتا ہے. لیکن وہی چیز کچھ دنوں کے بعد دکانوں میں موجود ہے، اس کے لیے لائن نہیں لگ رہی ہے، اس کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا ہے. دنیا کے اندر انسان چیزوں کے لیے دوڑتا ہے، لیکن دنیا کی لذتیں، اس کی لذت خود وقتی ہے، وہ دنیا ہی میں اپنی لذت چیزیں کھو دیتی ہیں. اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ آدمی کو ہمیشہ باندھ کے رکھیں اپنے ساتھ میں، دنیا کی چیزوں میں وہ بات نہیں ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ نے آخرت کی چیزوں کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں. اللہ نے فرمایا تم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں. دنیا دنیا دنیا، نماز چھوڑ پیسہ، روزہ چھوڑ مال و دولت، یہ اللہ کا حکم توڑ دنیا کی عزت، حرام کر دنیا کا ڈگری، دنیا کی چیزیں اللہ کا حکم توڑ توڑ کے آدمی حاصل کرتا ہے. آخرت پر بعد میں دیکھیں گے، دنیا ارے ابھی دیکھو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، لیکن آخرت، اب یہ کون بول رہا ہے جس نے آخرت کو پیدا کیا ہے، جو آخرت کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اس کے سوا کسی کی چلنے والی نہیں. والآخرۃ خیر وابقا، لیکن آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دیکھیں نعمت میں دو چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو وہ اچھی ہونا چاہیے، عمدگی اس میں ہونا چاہیے، ایکسلنس اس میں ہونا چاہیے، وہ ایک دم اچھی چیز ہونا چاہیے، اور وہ چیز پائیدار ٹکاؤ ہونا چاہیے. آپ ایک آئس کریم آپ نے لیا اور آپ کے کھانے سے پہلے پگھل کے ختم ہو گیا ہو، تو کیا فائدہ، وہ باقی نہیں، آپ کو لذت ہی نہیں ملی، اور آپ نے اس کو کھایا لیکن آپ کو اس میں مزہ نہیں آیا. تو آپ دو چیزیں چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، آپ کے دل کی چاہت سے زیادہ اچھا ہو، کم سے کم چاہت کے مطابق تو ہو، اور دو وہ ٹکے، اس کی لذت ایک دم وقتی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہو. آدمی چاہتا لذت باقی رہے. آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نمبر ایک، اعلیٰ ترین نعمت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن گزرا. اتنی اعلیٰ نعمت آخرت کی. اور بقا کتنا باقی رہے گی؟ اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا، کچھ کبھی ختم نہیں. اور دنیا کی کوئی آپ کو کہہ دے لے لو زندگی بھر کے لیے نعمت رہے گی، آپ بے فکر رہو، تب بھی انسان کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ لذت چیز میں باقی رہتی، آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے. اب بڑھاپا آتا ہے، کیا ہوتا ہے، حضرت کھا سکتے وہی کھانے جو جوانی میں کھا سکتے تھے، کھاؤ ذرا گنا کھا کے بتاؤ، نہیں جم رہا. مضبوط چیزیں کھا سکتے ہیں، نہیں کھاؤ، پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہوتا ہے، پیٹ اب پیٹ ویسا نہیں رہا، چیزیں ہیں سامنے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں حضرت سامنے بیٹھ کے، ہاں بچے آ رہے ہیں ان کو مٹھائی دے رہے ہیں، وہ آ رہا بٹیا اس کو دے رہے ہیں، پوتی نواسی سب کو دے رہے ہیں، آپ ایک میں نہیں کھا سکتا، کیوں، حرام ہے، نہیں میڈیکلی حرام ہے، شوگر، آپ کو شوگر ہے، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے. نعمت اگر باقی بھی رہے اس کے پاس، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کیسی دنیا ہے یہ، کیا ہے دنیا کہ جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ نعمتوں سے استفادہ بھی نہیں کر سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. بہت پیسہ کمایا، کروڑ پتی، بائک چلانے کے لیے، ارے بھائی لاٹھی لے کے چلنا مشکل ہو گیا، ابھی آپ بائک چلاؤ بول رہے ہیں ہم کو، زمانہ جوانی میں تمنا تھی کاش میرے پاس کوئی بائک ہوتی ہے، بہت تمنا تھی، اب کیا ہو گیا، پیسہ ہاتھ میں اتنا آیا کہ گننے کے لیے وقت نہیں, لیکن اب وہ صحت نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے, ایک دروازے سے نعمتیں آتی ہیں اور ایک دروازے سے صحت چلی جاتی ہے. کیا مصیبت ہے, ایک آ رہا تو ایک جا رہا. لذتیں اٹھانے کی کیپیسٹی ختم, لذتیں آ گئیں تو لذت کی استعداد اٹھانے کی, اس کی فائدہ اٹھانے کی استعداد ختم. یہ زندگی ہے, ایسی زندگی دنیا کی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں آدمی کی نعمتیں اعلیٰ ترین, باقی رہنے والی اور نعمتوں سے استفادہ کی صلاحیت کمال درجے میں. کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پہ. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت کے لیے دعا کیجئے, یا جو بھی بات اس نے کہی. آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, جنت میں بوڑھی عورت نہیں. بیچاری بوڑھی عورت تھی, رونے لگی, روتے روتے جانے لگی. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے شمائل میں, الگ سے کتاب ان کی. جانے لگی وہ, آپ نے کسی اور سے کہا اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بوڑھی کر کے جنت میں نہیں ڈالے گا, بوڑھی عورت کو بھی جوان کر کے جنت میں ڈالے گا. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. بڑھاپے کی تکلیف بوڑھے کو ہی معلوم ہوتی ہے, جوان کو نہیں. بڑھاپے میں جب آدمی جاتا ہے, جسم آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, کھانے میں وہ لذت نہیں ہوتی ہے. بات کرتا ہے آدمی حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی, نزدیک کی چیز دکھائی نہیں دیتی. دو چشمہ ایک چشمے میں, دو قسم کے شیشے, نزدیک کا الگ دور کا الگ. آج نئے چشمے آئے وہ پروگریسو بول رہے ہیں, اس کو پروگریسو ہے. یہ کیسا دور کا بھی نزدیک کا بھی دکھتا ہے. آنکھیں نہ دور کا صحیح ڈھنگ سے دکھائی دیتا ہے نہ نزدیک کا. دادا کہاں سے سننے آ رہا, اس کو آدھا بھی نہیں سننے آ رہا, اس کو آواز نہیں آتی ٹھیک سے, اس کو سننے بھی نہیں آتا ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے. ہاتھ پاؤں اس کے, سردیاں آتی ہیں تو اتنا کھانستا ہے کہ کبھی کبھی بیٹا آ کے گھور کے دیکھتا ہے, کیا ہے, سو جاؤ نا ذرا, ہماری نیند, کل آفس جانا ہے مجھ کو. کھانس 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 کے ایک دم سینہ پورا ہی ہو جاتا ہے. بخار ہے, بستر میں پڑا ہے اوڑھ کے. کبھی سب خوش ہیں گھر میں عید کی خوشیوں میں, یہ بےچارا اوڑھ کے سویا ہوا اپنا, کیا کرے بےچارا, کرے تو کیا کرے. بڑھاپا ہی, بڑھاپا خود ایک بیماری ہے, وہ خود ایک بیماری بلکہ بیماریوں کا گھر ہے. وہ پڑا ہے اس کو پلنگ پہ سے اترنے کے لیے پورا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اٹھنے کے لیے جلدی مت اٹھو, آرام سے اٹھو, پھر اس طرح سے پہلا پاؤں یہ رکھو, اٹھو ادھر پکڑو ادھر پکڑو, پھر اس کے بعد دیوار پکڑ کے دھیرے 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 باہر. پھسلو مت, گرو مت. ایک گھنٹہ لگے گا چلے گا, لیکن گرو مت. گرے ہڈیاں کمزور, ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں, ایک دم کمزور, سوراخ اس میں بڑھ جاتے ہیں ایک دم. ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ مضبوطی, گرپ نہیں ہوتی ہڈی میں. گرا فریکچر ہوا وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے, اندر کا بون میرو وہ کم ہو جاتا ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے, گرپ نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر بولتا ہے پکڑو ہاتھ, ہاں دباؤ, ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے, تمہارا تھوڑا طاقت کم ہے. کھانا نہیں, کھانا کھا نہیں سکتا ہے, کھائے تو ہضم نہیں کر سکتا ہے. ہضم کرتا ہے جسم میں خون ویسا بنتا نہیں ہے, ہڈیاں چمڑی ایک ہو جاتی ہے. چہرے پر آئینہ دیکھتا ہے اور اپنی آئینے میں اپنی صورت پہچان نہیں پاتا ہے. میں وہ ایک زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا, ایک زمانے میں میں کنگھی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کرتا تھا. اب چہرے پر کیا ہے, چہرے پر ایسا جیسے دنیا کا نقشہ دیکھتا ہوں, جیسے لکیر راستے دیکھتے ہیں, چہرہ بھی ویسے ہی دکھائی دیتا ہے. چھوریاں رنگ ایک دم مٹیالا ہو جاتا ہے, آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں, دانت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں, کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے, کبھی کڈنی فیل, کبھی کچھ, کبھی پیشاب ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی ٹیمپریچر جسم کا اچانک گر جاتا ہے, بی پی ہائی, بی پی لو, شوگر, یہ پورا جسم بیماریوں کا گھونسلہ بن جاتا ہے. یہ بڑھاپا ہے, دنیا ہی ہے. اس دنیا کے لیے آدمی کتنا دوڑتا آدمی ہے, اور وہ دنیا جوانی, صحت, لذتیں, کھانے پینے, تھکن بھی نہیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا من لغوب. جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ نے ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دیا इसमें न हमारे लिए कोई थकन है न इसमें उकताहट है। थकन भी नहीं है, खारा खारा यहाँ पे कैसा होता, बहुत खारा, हाँ। क्या हो गया आपको, एकदम दम लग रहा है खा के, जरा आराम से खाओ। आदमी खा के थक जाता है, खा के थक जाता है, लज्जतों में भी आदमी थक जाता है, लेकिन वहां थकन है नहीं। जन्नत में दौड़ है, उसकी दिल चाह रहा है, बहुत एथलीट था, यहाँ पे भागो, थकेगा नहीं वहां पे, मजा आएगा उसको वहां पे। और वहां पे उकताहट नहीं है, क्या वही जन्नत वापस वही खाने आ रहे, घूम फिर के बिरयानी, घूम फिर के यही। तो आदमी को जन्नत में ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए दुनिया में उकताहट है, जन्नत में उकताहट नहीं है। जन्नत की नेमतों में यही बात कितनी बड़ी है कि जन्नत में उकताहट नहीं है। उकताहट का न होना छोटी लज्जत को भी आला बना देता है, लेकिन वहां की तो लज्जतें भी आला है। अब देखिए बच्चे छोटी चीज में गुनगुनाते रहते और खेलते रहते, लकड़ी मिल गई उनको लकड़ी से खेल, रस्सी लकड़ी, रस्सी लकड़ी, उसको मजा आ रहा है, उसके अंदर लपेट रहा है धागा, लपेट रहा है और गुनगुना रहा है, पोएम गा रहा है, जैक एंजल जो भी आ रहा है उसको, या अरबी में कुछ भी नजम है पढ़ रहा है, और वो धागे देखो आप बच्चे को कितना बिजी होता है, उसको कितना मजा आता है, धागा है उसके पास, उंगली को लपेट रहा है, उसको उसमें एंजॉय करता है वो, तो लज्जत उसमें मिल रही है उसको, उकताहट नहीं हो रही उसको। तो उकताहट ना हो तो छोटी लज्जत भी आला बन जाती है, और अगर उकताहट इंसान के अंदर हो दुनिया की सारी लज्जतें उसके कदमों में ला के डाल दो, कुछ फायदे की नहीं हो। इसीलिए कितने मिलियनेर होते हैं उनको कोई लज्जत नहीं होती चीजों में, दिल नहीं लगता उनका, बड़े बिस्तर अच्छे आला कालीन और ये और वो कलर हो सब ठीक है, उकता गया ये, उसके लिए उकताहट के बाद में नेमतें कैद खाना बन जाती है। जब आदमी उकता जाता है किसी चीज से तो वहशत होना शुरू होती है उसको, ये दुनिया है, इस दुनिया के लिए आदमी भाग दौड़ करे जो खुद एक बला बन जाती है उसके लिए, उस दुनिया के लिए क्यों नहीं करे जिसमें नेमतें आला, जिस्म निराला, कभी बुढ़ापा नहीं। ऐसा है क्या दुनिया में हो सकता, अरे इनको कितने दिन से देख रही, बचपन से देखता मैं, ये जवान के जवानी है, मैं बूढ़ा हो गया वो जवान, ऐसा होता नहीं होता ऐसा कभी। यहाँ हर बच्चे को जवान होना है, हर जवान को बूढ़ा होना है, हर बूढ़े को मरना है, लेकिन जन्नत में जवान तो जवान, लज्जतें कभी खत्म नहीं, कभी बाहर निकलो नहीं, आज छुट्टी जरा बाहर घूम के आओ जन्नत साफ हो रही नहीं होगा, ऐसा मेंटेनेंस का दिन है आज, जरा घूम गया ना इधर उधर जानने में, अरे अल्लाह कभी नहीं, बाहर खड़े हैं सब जन्नत के बाहर, क्या हो रहा भाई, कौन सी दर्जे के आप, मैं 34वें दर्जे का हूँ, आप किधर के हैं, मैं 5वें का हूँ, नहीं कोई नहीं, वो हमेशा रहेगा। ला यबगून अनहा हिवला, ला यबगून अनहा हिवला, थोड़ी देर के लिए भी उन्हें जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगे, वो दुनिया है, वो दुनिया है। लेकिन वो मौत के पहले हासिल करना पागलपन है। आदमी कहां ढूंढ रहा उसको, यहां, वो है कहां, वहां, यहां नहीं हो, इंसान में उसकी तलब है लेकिन ढूंढ रहा कहां पे, वो यहां, वो है वहां, वो उस पार है, वो मौत के उस पार है, जब तक मरता नहीं वहां जा नहीं सकता। लेकिन सिर्फ मरना उसके लिए सोल्यूशन है, जन्नत में जाना है तो मरो, ऐसा नहीं है। जन्नत में जाना है तो मरने से पहले जन्नत में जाने वाले आमाल करो फिर मरो, वरना आदमी अगर आमाल नहीं है जन्नत नहीं मिलने वाली है, जन्नत नहीं मिलेगी। ये जो मौत से पहले की जिंदगी है उसके पाने की कोशिश के लिए मिली है, लेकिन आदमी ये सारी जिंदगी किसमें खपा देता है, यहां की सड़ी गली घटिया चीजों के पाने में, और बकदर हाजत भी नहीं, हाजत के बकदर लेने की बजाय आदमी अल्लाह की इबादत को कुर्बान करके इसको हासिल कर लेता है, सारा ढेर जमा करता है फिर उसको उठाने भी नहीं आता, उसके बोझ में जिंदगी गुजारता है, जितना ढेर नेमतों का जमा करता है यहां पे, फिर वो बोझ लेके जिंदगी भर चलता रहता है और उसी के बोझ के नीचे एक दिन दब के मर जाता है, मौत। फिर क्या होता है, फिर यहां से बेटा, वहां से बेटी, वहां से भतीजा, जो दवाखाने में देखने नहीं आया वो भी आता है। कब? जब जायदाद बंटना शुरू होती है। मेरे चाचा थे, मेरे वाले साहब है, मेरे ये बुरा, अच्छा फिर अब सब रिश्तेदार आ जाते हैं। वो सारे जैसे जानवर चीर फाड़ करके मुर्दार को खाते हैं, उसकी जायदाद को इस तरह से लूटना शुरू करते हैं। उसका कोई नहीं सोचता है, वो गया, वो गया, वो गया, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास क्या है, सब कमा के पीछे छोड़ के गया हो, उसका क्या, उसका क्या, उसके बारे में क्या, वो अपना कुछ नहीं कर पाया, उसने इनके लिए छोड़ दिया। अपना क्या किया तूने, अपने लिए तूने क्या जमाया, तूने तो अपने बाद वालों के लिए जमा किया। फिर उसमें से कोई जाके शराब पी रहा है, उसमें से कोई जाके जुआ खेल रहा है, उसमें से कोई जाके अपने लिए कुछ अय्याशी के सामान खरीद रहा है, उनके लिए तू ये छोड़ के गया, तेरे लिए क्या, उनकी लज्जतों के लिए छोड़ा, तेरे लिए क्या, कुछ नहीं। ये इंसान की जिंदगी का अलमिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, मौत आने वाली है। और मौत उम्र देख के आती, चलो इनका टाइम हो गया, 60 साल के हो गए, अब मौत आएगी, नहीं, कोई आदमी को है कि 60 साल के बाद आएगी ना मौत, ऐसा अभी थोड़ी आएगी, नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, कब आएगी नहीं मालूम। और अल्लाह ताला फरमाता है, वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हारी जो कुछ भी मेहनत है उसका पूरा पूरा बदला तुमको मिलेगा क़ियामत के दिन, तुम्हारा बदला क़ियामत के दिन तुमको मिलने वाला है। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और याद रखो वो आदमी जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब है। कामयाब कौन है? यहाँ की चार कौड़ियां जमा करने वाला, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इतरा के रास्ते पे घूमने वाला, गाड़ी मोटर में बैठ के लोगों के सामने तेज रफ्तारी से चला के लोगों के सामने अपना नाम रोशन करने वाला, बड़ी इमारतें तामीर करके उसकी खिड़कियों से झांक के लोगों को देखने वाला, लोगों के सामने नोट गिन के मुस्कुराने वाला, कामयाब ये नहीं है। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया ये कामयाब है। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, और दुनिया की चीजें यहां की नेमतें ये तो धोखे की चीज है, धोखा ही है। एक आदमी को दुनिया में सो गया, सोने के बाद में ख्वाब में देखा बहुत बड़ी जायदाद मिल गई, पैसा मिला, मां दौलत डिग्री सब कुछ मिल गया, सब उसकी बात मान रहे, उसके आगे सब सर झुका के खड़े हैं, और फिर अचानक उठो जॉब पे जाना है, उठ कब तक सोएंगे, ख्वाब उठ के देगा तो सारी बात विचार है। फिर वही पलंग है टूटा हुआ, हाँ वही घर है जिसकी छत में से पानी टपकता है, और फिर वही गाड़ी है जो चलने से ज्यादा आवाज करती है, फिर वही सी जिंदगी वापस है। तो दुनिया के अंदर आदमी एक ख्वाब देख ले, हिसाब कुछ मिल गया, और जब ख्वाब टूट जाता है और कोई उसको ख्वाब से जगाता है बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है काश कि ख्वाब जारी रहता, काश कि ख्वाब हकीकत होता, काश कि ख्वाब ख्वाब नहीं होता। जब जागता है और एहसास होता है कि कुछ भी नहीं जो मैंने देखा वो नहीं है, यही हाल आदमी का होगा जब मरने के बाद आदमी दुनिया से जाएगा, सब गया हूं, ख्वाब अब टूटा है तेरा, अब आया तो असल दुनिया में, ये असल दुनिया है, वो तो ख्वाब था, वो तो बस वक्ती जिंदगी थी, वो ख्वाब की तरह थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उसमें अगर तूने अमल किया है तो यहां लज्जतें हैं, उसमें अगर तूने कोशिश नहीं किया है तो अब सजा ही सजा है, वापस नहीं जा सकता। ख्वाब में वापस जा सकते हैं आप? बहुत अच्छा ख्वाब था, जरा वापस भेजो ना, किसी को बोल सकता है, डॉक्टर को बोल सकता है जाके, डॉक्टर साहब आज मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा लेकिन कुछ काम रह गया मेरा, वहां पे मैंने नोट बहुत देखा, वहां पे थैली में भरने का रह गया, जरा एक बार वापस भेजते क्या? बोलेगा भाई साहब मैं आपको नींद का इंजेक्शन दे सकता हूं, लेकिन आपकी आंख जब नींद के अंदर जब खुलेगी
तो बोल नहीं सकता आप वो, आप वो खजाने में हो, बैंक में हो, या आप जेल में हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता। आप किसी और ख्वाब में भी हो सकते हैं, वापस वो ख्वाब नहीं आएगा, वापस आप नहीं जा सकते उसमें। ये दुनिया की हैसियत है, आदमी इसके लिए सब कुछ कर रहा है। बहुत अफसोस है कि एक आदमी दुनिया ही के लिए अपनी जिंदगी की सारी सलाहियतों को, अकल, जबान, कान, आंख, दिल, हाथ, पांव, वक्त, सेहत, सब दुनिया के लिए, आखिरत के लिए क्या रखा तूने, सब दुनिया के लिए, पागल हो गया है तू, इसको छोड़ के जाना है तो इसके अंदर सब लगा रहा है, और जहां हमेशा रहना उसके लिए कुछ भी नहीं, पागल तो पागल नहीं हुआ तू, पागल हो गया, ये जुनून है, ये धोखा है, ये धोखा है, शैतान की तरफ से बावला बना दिया शैतान ने इसको, सब इसके लिए, सारी ताकत इसके लिए, ओवर टाइम सब इसके लिए, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं। तो ये आदमी नाकाम आदमी है। فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, असल कामयाबी जन्नत का पाना है, असल कामयाबी अल्लाह को राजी करना है, असल कामयाबी अल्लाह की बनाई हुई जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाना है, असल कामयाबी है। जिसने ये किया वो कामयाब है, जिसने ये नहीं किया वो नाकाम है। लिहाजा मरने से पहले, मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करने वाला आदमी अकलमंद आदमी है, लेकिन वो आदमी जो दुनिया की जिंदगी को लज्जतों की तलब में खपा दे और आखिरत के बारे में गाफिल हो जाए, ये सबसे ज्यादा जाहिल आदमी है, ये बेवकूफ है। इसलिए कि याद रखिए कि कोई आदमी बड़ी बड़ी दीन की चीजों का इनकार कर सकता है, दुनिया में बहुत सारे जिन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया, लेकिन आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मौत मौत नहीं आती। कोई मिलेगा आपको ऐसा? मौत सब मानते हैं, मौत आती है, दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, सब मानते हैं। इतनी बड़ी हकीकत के बारे में आदमी बेफिक्र हो और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए आदमी आखिरत के लिए कुछ ना करे ईमान के बावजूद, इससे ज्यादा जाहिल आदमी कोई और नहीं है। लिहाजा एक आदमी को मौत के बारे में फिक्र करना चाहिए। मौत से बचाव है, मौत से बचाव नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी रहो तुम, चांद पे चले गए तो मौत नहीं आती, फरिश्ता नहीं आ सकता वहां पे, अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम कितने ही मजबूत किलों में अपने आप को बंद कर दो, कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, कहीं भी कायनात में तुम चले जाओ, मौत तुमको आकर रहेगी। कहीं भी जाओ तुम, बड़े बड़े किलों में, मजबूत किलों में अपने आप को बंद कर लो, फरिश्ते के लिए दरवाजे से नॉक नॉक जरूरत नहीं है उसको, मैं अंदर आ सकता हूं, नहीं पूछ के भी नहीं आएगा, चलो थोड़ा काम है, चलो हो गया तुम्हारा टाइम, नहीं रुक सकते यहां पे, टाइम हो गया तुम्हारा खत्म। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आदमी, जमीन में, आसमान में, समुन्द्रों में जाके आदमी अपने आप को छुपा ले, फरिश्ता बराबर उसको आएगा, क्यों, उसका एड्रेस अल्लाह के पास है, बराबर भेजेगा फरिश्ते को, वो ढूंढ के निकालेगा उसको। कहीं भी तुम जाओ, कहीं भी अपने आप को छुपा लो, तुम अपने आप को किलों में बंद कर लो, अल्लाह ताला फरमाता अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको पाकर रहेगी, मौत तुमको आकर दबोचेगी, तुम मौत से भाग नहीं सकते, मौत से फरार मुमकिन नहीं है। इस उम्मत की उम्र कितनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमारु उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से लेकर 70 के बीच में है, यानी ये एक आम उम्र है, एवरेज पे कितना जिएंगे मुसलमान, 60 से 70 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल, 63। तो आम तौर से एक आदमी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है? 60-70 के बीच में एक एवरेज उम्र है। और आप फरमाते हैं वह अकलहुम मन यजूज़ ज़ालिक, और बहुत कम होंगे जो इसको पार करेंगे, यानी इससे ज्यादा भी जिएंगे लोग, लेकिन ज्यादा लोग नहीं होंगे ऐसे। आम तौर से लोग कितना जिएंगे? 60-70 तक जिएंगे, उससे ज्यादा बहुत कम लोग होंगे, उसके अंदर ही कईयों का नंबर लगने वाला है। तो जो आदमी अपने 50 साल पूरे कर चुका है, जो आदमी अपने 60 साल पूरे कर चुका है, उसको सोचना चाहिए कि मेरा वक्त क्या है, करीब है, मौत का वक्त करीब है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त करीब है, दुनिया से अमल की जिंदगी छोड़ के जाके बदले की दुनिया में दाखिल होने का वक्त करीब है। تو آپ فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو اس کو تجاوز کریں گے، جو اس سے آگے بڑھیں گے. امام الترمذی اور ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سہل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فجاءہ رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صاحب آئے ہیں. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ثم قال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہا کہ اللہ کے رسول ایمان والوں میں کون ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، کہا کہ ان میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے ان میں افضل ہے، جس کا اخلاق اچھا وہ افضل. اس سے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کیریکٹر. قال فأي المؤمنین اکیس، ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ دیکھیے سوال کیا ہے، ایمان والوں میں سب سے انٹیلیجنٹ کون ہے؟ ہم میں سے اگر کسی کو پوچھا جائے تو کہے گا جس کی ڈگری بڑی، جس کا پیمنٹ پیکج بڑا ہے، جس کا پیکج بڑا ہے. جو بلکہ بہت سارے لوگ تو کہیں گے جو بیوقوف بنا کے اپنی چیز جتنی جلدی بیچ سکتا ہے، مارکیٹنگ ایگزیکٹو اگر ہے، یہ سب سے عقل مند ہے. جو سونے کے بھاؤ میں مٹی بیچے، سب سے عقل مند یہ دنیا میں. اور آج لوگ سمجھتے ہیں اس کو، یہ بہت بھولا ہے، سچ بولتا ہے. اچھا، یعنی سچ بولنے والا کیسا ہے؟ یہ جاب پہ ہمارے نہیں چاہیے. ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے ایک دم، یہ چاہیے ہم کو جاب کے لیے. ای المؤمنین اکیس، سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. واحسنهم لما بعده استعدادا، اور اس کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا. اولئک الاکیاس، آپ نے فرمایا یہ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں کھو کے دنیا کے ہو جا رہے ہیں، عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو. یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اولئک الاکیاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے. امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. فجلس علی شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى، آپ ایک جنازہ لایا گیا، فرماتے ہیں کہ آپ قبر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور خوب روئے، بہت روئے روئے روئے، یہاں تک کہ جو مٹی تھی وہ مٹی میں آپ کے آنسو گرنے سے مٹی تر ہو گئی، اتنا آپ روئے. ثم قال، پھر آپ نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں زندو جتنے بھی ہیں ان سے کہا، اے میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ اس طرح کی چیز کے لیے تیاری کر لو، یہ موت ہے، یہ قبر ہے، اس کے لیے تم تیاری کر لو. آپ روئے اور آپ نے رو کے کہا موت، موت کے بعد قبر، قبر میں آخرت، اس کے لیے تیار کرو، اس کے لیے تیاری کرو، یعنی ایمان و عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیاری کر لو. اس کو امام ابن ماجہ اور بیہقی نے الکبرا میں روایت کیا ہے. بیہقی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اخوانی لمثل هذا اليوم فاعدوا، اے میرے بھائیو اس دن کی طرح کے لیے، اس دن کے لیے تم تیاری کر لو. یہ دیکھو اس کا دن آ گیا، آج اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، اب ان کا نکیر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، یا پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی. روزانہ اس کو جنت جہنم دکھایا جائے گا، کہا جائے گا دیکھیے تیرا گھر تو آپ تیرا یہ گھر ہے، قیامت تک یہاں پڑا رہنا ہے، قیامت تک کے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ دن ہر آدمی کی زندگی میں آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو. تو واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. لہذا وہ آدمی ایک اعتبار سے خوش قسمت ہے جس کو موت سے پہلے وہ بیمار بھی ہو جائے، اس کو بڑھاپا بھی مل جائے،
ورنہ اچانک موت کسی کی آ جائے تو بعض اوقات اس کو تیاری کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے, اللہ سے توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے, لوگوں سے اپنے معاملات کو صاف کرانے کا موقع نہیں ملتا ہے, اللہ سے جنت مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچتا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دم اچانک موت دی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. بعض لوگ دعا بھی کرتے ہیں اللہ اچانک موت دے دے, ایسی موت نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے, اچانک موت نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ ایک آدمی آسان موت اللہ سے مانگے, خیر والی موت مانگے, ایمان پر موت مانگے, اسلام پر موت مانگے, اور یعنی بغیر تکلیف والی موت اللہ سے مانگے, یہ الگ بات ہے. اچانک موت نہیں, اللہ اچانک اٹھا لے, چلتے پھرتے اچانک اٹھا لے, نہیں کرنا چاہیے ایسا, ایسی موت نہیں مانگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پھر ہو سکتا ہے گالی دیتے دیتے مر جائے, غصے میں آ کے گالی دے رہا اور اس میں ہارٹ اٹیک آ گیا, مر گیا ادھر ہی, گناہ پر اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے نزدیک مجرم بن کے مرے, اس کا خاتمہ غلط چیز پر ہو نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی آدمی اگر بیمار ہے, بستر پر ہے, اس کو کافی وقت ملتا ہے رو دھو کے اللہ سے پوری زندگی کے گناہ کو معاف کرانے کا, اور اس کو پورا پریپیئر ہونے کا موقع ملتا ہے موت کے لیے, وصیت کرنے کا موقع ملتا ہے, معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے, سب کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ایک اعتبار سے بیماری ایک آدمی کے لیے خیر ہوتی ہے موت سے پہلے, کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات حل کر کے دنیا سے جاتا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے آج کے درس میں بیماری سے لے کے ایک آدمی کے مرنے تک کے لیے کیا کیا باتیں ہیں اس کو, اس کے گھر والوں کو اور لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, کیا چیزیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ بیماری میں علاج کرنا چاہیے, اور ہر بیماری کا علاج ہے ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء, ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, جب بیماری کی دوا موافقت کر جاتی ہے, بیماری اور دوا ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں, واقعی اسی بیماری کی وہی دوا مل جاتی ہے, تو اللہ کے حکم سے بندہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن کب ہوتا ہے؟ جب بیماری کے مطابق اس کی دوا اس کو مل جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے پچھلے زمانوں میں کچھ بیماریاں تھیں, اس کی دوائی نہیں ملتی تھی تو کئی ہزار لوگ مر گئے, لیکن آج ان بیماریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کی دوا مل گئی ہے. بہت ساری بیماریاں آج بھی ہیں جن کی دوا نہیں مل رہی ہے, کل جا کے وہ ملے گی. تو دوا آسمان سے تو نہیں آئی, دوا جو ہے دنیا میں ہے, اللہ نے پیدا کی ہے دوا, لیکن لوگوں کو وہ ملتی نہیں ہے. جب مل جاتی ہے تو وہ دوا کام میں آتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے, جب بیماری کے مطابق اس کی دوا اس کو مل جاتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے. بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دوا دینے سے ری ایکشن ہو جاتا ہے, اور بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نہیں علاج ہوتا ہے, اور کوئی ایک آدھا کوئی کونے میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر بوڑھا ہوتا ہے, کوئی ایک چھوٹی ہوتی ہے پوڑیا کھا لو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ کھا لیتا ہے آدمی اچھا ہو جاتا ہے, ہزاروں روپے وہاں خرچہ کیے, لیکن یہاں کھا کے ایک کتنا روپیہ ہو گیا؟ 100 روپیہ مشکل سے, کھاؤ اور جاؤ اور واپس مت آؤ. آدمی کھا لیتا اور اچھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ دوائی اس کی موافق ہو گئی اللہ کے حکم سے, ایسا ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے دوائی کی. تو یہ مسلم کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء, اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا بھی نازل کی ہے. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ, جس نے اس دوا کو جانا اس نے جانا, جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. کوئی دوا جانتا ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے. الا سام, ہاں سام کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. سام کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وما السام, پوچھا اللہ کے رسول یہ سام کیا ہے؟ قال الموت. الموت, موت کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. بہت ڈھونڈ رہے لوگ, اب تک کوئی آب حیات ملا؟ ایک آب حیات ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا جنگل میں, کوئی تو ملتا ہے وہ پیئے نا, ہمیشہ آدمی زندہ رہتا. اب تک ملا؟ ایسا کوئی نہیں, آب حیات نہیں ہے. ایک آدمی پی لے تو اس کی ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے وہ؟ ہاں امرت بولتے ہیں نا بہت سر, کیا بولتے اس کو؟ مرت نہیں ہوگا وہ, تو امرت نہیں مرے گا وہ. ایسا کچھ ہے نہیں ہے, موت کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور انہوں نے اپنی حکومت میں کئی کوششیں کی, کہا کہ ایسا کو ڈھونڈو کہ آدمی نہ مرے, وہ سب مرے, جتنے بھی بادشاہ تھے سب مر گئے وہ لوگ, ایسا کوئی بچنے والا نہیں, ایسا کوئی سائنسداں ہے, ایسا کوئی سائنسداں نہیں, ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ آدمی کو, آدمی کا باڈی ڈیکے کیوں ہوتا ہے, کتنی عجیب چیز ہے. دیکھیے آدمی کھا رہا, اچھا کھا رہا, سب کچھ کھا رہا, صحت مند ہے, سب ہے, جسم کیوں خراب ہوتا ہے؟ اچھا کھا کے اچھا ہی ہونا چاہیے نا, اچھا کھاتا ہے پھر بھی بیمار بوڑھا مر کے ہو کے کیوں مر جاتا ہے؟ عجیب قاعدہ ہے, اللہ نے بنایا ایسا, اس کو وہ نہیں بچ سکتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, وہ خواب دیکھ سکتا ہے لیکن واقعی حقیقت میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. اس روایت کو اس لیے آپ نے فرمایا موت کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. موت انسان کے لیے راحت بن جاتی ہے, خصوصاً مومن کے لیے. دیکھیے دنیا کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, دنیا کی راحت بھی مشقت ہے, کیونکہ دنیا فتنہ کی جگہ ہے, یہاں پر انسان کو آئے دن کچھ نہ کچھ پریشانی آتی رہتی ہے. خصوصاً ایمان والے کے لیے, ایمان والی یہ مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کھاؤ, ادھر مت جاؤ, ادھر مت آؤ, سارا معاملہ اس کے لیے کیا ہے, تنگی تنگی والا ہے, اور یہاں پر گناہ کے راستے اس کے لیے سامنے کھلے ہوئے, بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ مصیبت دنیا میں گناہوں کی, فتنوں کی, اور دوسرے پھر بیماری, تکلیف, لوگوں کے تانے سننا, ہاں بہت آئے یہ دین پہ چلنے والے, دنیا دار بھی لوگ ان کو بولتے ہیں, اور بہت سارے دینی اختلافات کی بنیاد پر بھی مسلمان کو, ایمان والے کو مشکلات پیش آتی ہیں. دیکھو یہ ٹیررسٹ بن گیا, کیوں, داڑھی رکھ لیا اس نے, داڑھی رکھ, سب اس کو تانے دیتے ہیں, یہ فلاں ہے دیکھو یہ. تو بہت ساری جو ہے پریشانیاں دنیا میں مومن کو ہوتی ہے. موت مومن کے لیے دنیا کی فتنوں سے, پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے, ایک دروازہ ہے جس سے مومن گزر کے اپنے آپ کو دنیا کی فتنوں سے نجات دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, فقال مستریح او مستراح منہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مستریح او مستراح منہ, یا تو یہ نجات پا گیا یا پھر لوگ اس سے نجات پا گئے, یا تو یہ نجات پا گیا یا تو لوگ اس سے نجات پا گئے. قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ, اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے, نجات پانے والا یا نجات دینے والا, دوسرے اس سے نجات پا گئے. آپ نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا و اداها الى رحمت اللہ, آپ نے فرمایا مومن, مومن بندہ دنیا کی, یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دنیا کی تکلیف, نصب, دنیا کی تھکن اور تکلیف سے اور دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے, اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے, دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے. مومن بندے کے لیے موت کیا ہے, مومن بندے کے لیے موت دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی رحمت کی طرف سفر ہے. والعبد الفاجر, اور گناہگار بندہ, فاجر جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بندہ ہے, والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب, اور آپ نے فرمایا کہ جو گناہگار بندہ ہوتا ہے, بدکار بندہ ہوتا ہے, اس سے اللہ کے بندے اور علاقے کے علاقے اور پیڑ پودے اور جانور بھی نجات پا جاتے ہیں. یہ جیے گا تو اپنی زندگی میں یہ لوگوں کو ستائے گا اور اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوں گے, اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آئیں گے, اور اس کی وجہ سے پیڑ پودے اور جانور تک کا نقصان اٹھائیں گے, اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوگا. یہ گیا, سب کو نجات ملی, چلو یہ مصیبت گئی ہے. یا تو یہ مصیبت سے نجات پانے والا ہوتا ہے یا لوگ اس کی مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ موت دیندار انسان کے لیے دنیا کی مصیبتوں سے نجات بن جاتی ہے. اس اعتبار سے موت مومن کے لیے خیر ہوتی ہے, موت مومن کے لیے خیر ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر,
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کب جاتے یہاں سے, کیا ہے یہاں پہ, نعمتیں بھی گھٹیا, ان میں بھی احکام یہ مت کرو وہ مت کرو, ان میں اگر پھنسے تو اللہ کو بھول جاتے آخرت کو بھول جاتے, کیا مصیبت ہے, نہیں چاہیے ہم کو, جلدی سے یہاں سے نکلو. مومن یہاں پر ایسا ہوتا ہے جیسا ایک پنجرے میں ایک پرندہ پھڑپڑاتا ہے, جیسا پانی کے باہر مچھلی ہوتی ہے, اس کو دل نہیں لگتا یہاں پہ, کیوں, گھٹیا ہے یہ, یہ گھٹیا ہے. آلہ کیا ہے, ایک آدمی ہے مثال کے طور پر جو ہندوستان سے باہر سعودی میں امریکہ میں کسی اور ملک میں, پوری فیملی اس کی یہاں پہ, پوری پراپرٹی اس کی یہاں پہ, اس کو کیسا ہوتا وہاں پہ, آخری آخری دن جب ہو جاتے ہیں اس کے کیسا لگتا ہے اس کو, میرا ابھی میرا ٹکٹ بک ہو گیا انڈیا کا, واپس جانا ہے, کیسا دل ہوتے رہتا, کب آتا کب آتا, ایئرپورٹ پہ آتا اور جلدی ہے, اور کوئی روک دے اس کو تو کسی طرح سے نکل جائے یہاں سے, کسی طرح سے یہاں سے نکل جائے, کسی آدمی کو جیل میں ڈال دو اور اس کی ڈیٹ قریب آ جائے, کیسا لگتا اس کو, اب وقت آ رہا ہے, نکلا جلدی سے یہاں سے. دنیا مومن کے لیے ایسی ہوتی ہے, دنیا مومن کے لیے ایسی ہوتی ہے, نکلو یہاں سے, یہ بس بس ہو گیا یہاں پہ, واقعی وہ یہاں کے فتنوں سے اور مسائل سے پریشان ہوگی, یہاں سے نکلنا چاہتا ہے, خودکشی نہیں کرتا وہ. کوئی آدمی بولے گا چلو پھر جانا ہے تو کل کیوں, آج ہی جاتا ہوں میں, تو خودکشی جائز ہے, موت, خودکشی تو بہت دور کی بات ہے, موت بھی جائز, مانگنا بھی جائز نہیں, اللہ سے موت بھی نہیں مانگنا چاہیے. تو مومن یہاں کی مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ, تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچتی ہے موت کی تمنا نہ کرے, اے اللہ موت دے دے, بہت سارے بستر پہ پڑے ہوتے بیمار, اے اللہ موت دے دے دنیا سے, مصیبت سے اچھی موت ہے, اے اللہ موت دے دے, موت نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے. آپ نے فرمایا, لا يتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ, تم میں سے کوئی شخص مصیبت کی وجہ سے اللہ سے موت کی تمنا نہ کرے, موت نہ مانگے. فإن کان لابد فاعلا, اگر بہت مجبور ہو جائے, موت بولنے کو دل بول رہا ہی ہے, ایسا لگ رہا ہے زبان سے موت کا لفظ آئے, موت بولے تک سکون نہیں ملنے والا اس کو, اگر اس کو لگتا ہی ہے کہ موت بولنا ہی پڑے گا اس کو, فلیقل, وہ کیا کہے, وہ کہے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی, اگر اس کو موت کے بارے میں بولنا ہی ہے, موت مانگنا ہی ہے, تو کنڈیشنل مانگے, کیسے, اللہ سے یوں مانگے, اے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, اور اے اللہ اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. دیکھیے اتنی انٹیلیجنٹ دعا ہے, جب تک زندگی بہتر ہے, جب تک زندگی میں میرے لیے بھلائی ہے زندہ رکھ, اور جب موت میرے لیے بہتر ہو موت دے دے. تو اللہ سے اگر موت مانگنا بھی ہے, بہت پریشان ہو گیا آدمی, بیمار بیمار, ادھر دوا ادھر دوا, اور اچھا ہو رہا ہی نہیں, ادھر سے قرضے ادھر سے قرضے, یہ مصیبت یہ تنگ کر رہا وہ تنگ کر رہا, سب پریشان ہو, اگر اس کے بعد اگر اس کو بہت ہی دل کرے ذرا موت مانگنا ہی چاہیے اللہ سے, تو کیسے مانگے, اللہ سے مانگے, اللہ جب تک زندگی میرے لیے اچھی زندہ رکھ, جب موت میرے لیے بہتر موت دے دے, تو اللہ کے حوالے کرے. ہو سکتا ہے, کیوں ایسا, اس لیے کہ ایک آدمی, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, اس لیے کہ ایک آدمی نہیں جانتا اس کے فیوچر میں کیا ہے. مثلا آپ فرماتے ہیں, لا يتمنى احدكم الموت, تم میں سے کوئی آدمی موت نہ مانگے, اکثر بیمار مانگتے ہیں, نہیں مانگنا چاہیے. لا يتمنى احدكم الموت, تم میں سے کوئی آدمی اللہ سے موت نہ مانگے. اما محسنا فلعله يزداد, اگر وہ آدمی نیک ہے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں. ایک آدمی نیک ہے, جتنا جیے گا نیکیاں ہی کرے گا. وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبْ, اور اگر وہ آدمی برا ہے ہو سکتا ہے اس کی زندگی اگر اور باقی رہے وہ اگلے دنوں میں جا کے کبھی نہ کبھی ایسی توبہ کرے کہ معاف ہو جائے اس کو. آج مر گیا توبہ کا موقع نہیں ملا, اے اللہ موت دے دے اور گیا, مل گئی موت اس کو, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی اس کو, اللہ سے موت مانگ لی اس نے. تو اگر وہ نیک آدمی ہے, زندگی اگر ہے اس کے لیے بھلائی ہے اس میں, زندہ رہے گا نیک آدمی اللہ سے ذکر کر کے اور کلمہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا کر کے لوگوں کو معاف کر کے سارا معاملہ صحیح کر کے دنیا سے جا رہا ہے, نیک آدمی ہوگا زندگی باقی ہے تو اچھائیاں ہی ملیں گی اس کو, اور اگر برا آدمی ہے تو جو زندگی ملی ہے وہ توبہ کا موقع ہے, اللہ کے بندے مر گیا تو توبہ کا موقع بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے زندگی جتنی باقی وہ غنیمت ہے, اس میں توبہ ملے گی تجھ کو, توبہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں, توبہ اللہ سے کرتا رہے گا, اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے گا کچھ نہ کچھ تو قبول ہو جائے گا. ایک آدمی دنیا بھر کا گناہ گار لت پت گناہوں میں اتنے گناہ کے دنیا میں کسی کے اتنے گناہ نہیں ہیں, آخری وقت میں اگر کہے اللہ میں نے بہت گناہ کیا, اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کر دے, میری 100 سال کی زندگی پورے گناہوں میں چلے گی, اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں, اللہ مجھ کو معاف کر دے, تو معاف نہیں کرے گا تو میں کس سے معافی مانگوں. آخری وقت میں مانگ رہا ہے وہ آدمی, بولنے کے لیے زبان بھی ٹھیک سے چل رہی نہیں ہے, جو طاقت ہے اس سے دل میں مانگ رہا ہے اللہ سے, اللہ اس کو معاف کر دے زندگی بھر کے پورے گناہ معاف, اور وہ جائے گا کہاں, جنت میں. مل گئی نا جنت, کھا پی کی جنت, دنیا میں صاف کیا اس نے, عیش عشرت کی, لیکن آخری وقت میں کیا ہوا, توبہ کر لی اس نے, اتنی زندگی جو ملی اس میں اللہ سے توبہ کر لی, جنت مل گئی اس کو. تو موت نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ موت مانگنے کا ٹائم توبہ میں مغفرت مانگنے میں آدمی اسپینڈ کرے زیادہ اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, موت آنے سے کچھ کیا نجات ملنے والی ہے, موت آنے سے کچھ نجات نہیں ملنے والی, جنت نہیں ملنے والی ہے, لیکن موت مانگنے کی بجائے جنت مانگے, موت مانگنے کی بجائے آدمی اللہ سے مغفرت مانگے, یہ زیادہ عقل مندی ہے. تو موت نہیں بھی مانگا تو آئے گی کہ نہیں, ایک اللہ موت مت دے, موت نہیں آئے گی, موت آئے گی, تو موت مانگے تو بھی موت ملے گی, موت نہیں مانگے تو بھی موت ملے گی. کلو نفس ذائقۃ الموت, اللہ دینے والا ہے, تیرے مانگنے نہیں مانگنے سے فرق پڑتا ہے نہیں, اور تیرے مانگنے سے اللہ کل موت مت دے آج دے, اللہ آج مت دے کل دے, ایسا ہے نہیں, جب طے ہے موت آ کے رہے گی, وقت اس کا متعین ہے آ کے رہے گا. تو موت مانگنے میں ٹائم کیوں برباد کر رہا اپنا, تو یہ مانگ اے اللہ مغفرت دے دے, اے اللہ جنت دے دے, جنت الفردوس دے دے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ موت نہ مانگے, اور اللہ سے بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے, موت کے وقت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. ابو الیسر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الہدم, اے اللہ ہدم سے مجھ کو بچا, یعنی میرے اوپر زمین گر جائے, دیوار گر جائے اور میں اسی میں مر جاؤں, یا میں یعنی کسی اونچائی سے گر جاؤں, پہاڑ سے گر جاؤں. ہدم کا مطلب ہوتا ہے گر جانا اونچائی سے, تو چاہے دیوار اس پر گر جائے یہ گر جائے. تو آپ نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں حدم سے موت آئے, یا حدم سے پناہ مانگتا ہوں. وہ اعوذ بک من التردی, اور اونچائی سے گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ پہاڑ پہ سے میں گر جاؤں, تردی یا سواری پر سے گر کے موت آئے یا کچھ ہو, تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ڈوب کے مرنے سے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں جل کے مرنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حرم بڑھاپے سے, ایسے بڑھاپے سے جس میں آدمی کی عقل خراب ہو جائے. حرم. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو خبطی بنا دے, موت کے وقت شیطان مجھ کو غفلت میں ڈال کے میری زبان سے کفر کے کلمات نکال دے, اللہ سے اللہ کے بارے میں شک میں ڈال دے, اللہ کے بارے میں غفلت میں ڈال دے, میرا ذہن بگاڑ دے موت کے وقت میں, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھ کو ایسا کرنے سے میری حفاظت کر. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ, اے اللہ شیطان موت کے وقت مجھ کو کنفیوز کر دے ایمان کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, آ کے بولے آخرت کچھ نہیں ہے یہ دنیا ہی ہے اب گیا تو ختم, موت کے وقت آ کے بولا تو کیا کریں گے, اللہ نہیں ہے آ کے بول دیا تو کیا کریں گے, اللہ معاف نہیں کرتا کچھ بھی بول دیا آ کے کیا کریں گے, نا امید کر دیا اللہ سے موت کے وقت میں نہیں ہوتا معاف, کیا کرے گا آدمی, فرشتے کی طرح بن کے آ رہا ہے بول رہا میں فرشتہ ہوں معاف نہیں ہوگا, تو مت مانگ اللہ سے کچھ بھی, ابھی مانگ کے فائدہ نہیں, ٹائم ختم ہو گیا تیرا, کیا کرے گا. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ,
وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ ایسی موت سے حفاظت فرما کہ میں ایسا مروں کہ تیری راہ میں پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں میں سے ہو جاؤں. اے اللہ ایسی موت سے بچا ہے، ایسی موت سے بچا کہ میں صراط مستقیم چھوڑ کے سیدھے راستے تک تیری طرف بڑھنے والے راستے کو چھوڑ کے پیٹ پھیر کے صراط مستقیم سے واپس جانے والا بنوں. بچا، جنگ میں میں اہل حق کے ساتھ لڑ رہا ہوں باطل کے مقابلے میں، پھر پیٹ پھیر کے بھاگنے والا بنوں. اے اللہ مجھ کو اس سے بچا. ان اموت فی سبیلک مدبرا، ان اموت فی سبیلک مدبرا، واعوذ بک ان اموت لدیغا، اے اللہ سانپ بچھو یا کچھ بھی مجھ کو ڈس لے اور ایسی موت مجھ کو آ جائے، ڈسنے والی زہریلے کوئی چیز کے ڈسنے سے میں مر جاؤں، اے اللہ ایسی موت سے بھی بچا. کتنی پیاری دعا دیکھی ہے، جل کے ڈوب کے دیوار سے کے نیچے دب کے یا اسی طرح سے بڑھاپے کے پاگلپن سے اور موت کے وقت شیطان کے خبتی ہو کر مرنے سے، اور اسی طرح سے میں حق سے منہ پھیر کے بھاگنے، اہل حق کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے ایسی موت سے، یا اسی طرح سے میں ڈس کر زہر سے مرنے سے، اللہ سب سے جل کے مرنے سے، سب موتوں سے میرے کو بچا، ان تمام موتوں سے مجھ کو بچا. اس کو امام النسائی اور امام حاکم نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ موت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ سے بیماری کے ایام میں یہ دعائیں مانگنا چاہیے، ایسی ساری دعائیں جو بھی ہیں حدیث میں آئی ہیں ان کو مانگنا چاہیے. مریض کے کیا احکام ہیں؟ ایک آدمی جب بیمار ہو، چاہے وہ بیماری چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، شفا ہونے والی بیماری ہو یا ڈاکٹر ہاتھ اٹھا چکا ہو، مریض کو چاہیے کہ وہ مرض کی تکلیف میں مرض کے اجر پر نگاہ رکھے. جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں اس پر نگاہ رکھے کہ ٹھیک ہے تکلیف ہونے والی تھی، ہو رہی ہے اور میں اکیلا نہیں، دنیا میں کئی ایسے بیمار ہیں جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں، اور اس تکلیف میں میری جنت ہے. ہو سکتا ہے میں کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ جنتی نیکیاں کروں، تو اللہ نے اپنی طرف سے مجھ پر احسان کر کے مجھ پہ تکلیف ڈالی اور ان تکلیفوں کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو کے اللہ مجھ کو جنت میں ڈالے گا. میں نیکیاں نہیں کرنے والا تھا، لہذا اللہ نے مجھ پر تکلیفیں ڈال کے مجھ کو میرا مرتبہ بڑھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكت يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. جو بھی مسلم بندہ، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تھکن یا لپٹنے والی پریشانی یا کوئی فکر یا کوئی غم یا کوئی تکلیف یا کوئی غم یا پھر حتی شوکت یشاکوہا، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیٹھا فکر میں کیا ہوتا کل، بیوی شفا ملتی کہ نہیں ملتی، ڈاکٹر کیا بولتے، فکر میں ہے یہ آدمی اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. بیمار بھی فکر میں ہے کیا ہوتا معلوم نہیں، شفا ملتی کہ نہیں ملتی ہے، اس کی اس فکر پہ بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. پھر ڈاکٹر نے بتا دیا نہیں ہو سکتا، آپریشن فیل ہو گیا، آپریشن فیل ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا کچھ، دل میں غم ہو گیا ہے، اس غم پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. جو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہر اس تکلیف پہ کانٹا چپتا ہے، اس تکلیف پہ بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے ایک آدمی کو اللہ دنیا سے پاک صاف کر دے. ہم تو یہاں پہ کسی کو مرنے والے کو غسل دے کے دفن کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو غسل دینے والے بہت اچھا غسل دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ جاتے ہیں تو گناہوں کی نجاست میں آلودہ ہوتے ہیں. اس سے کون پاک کرے گا؟ گناہوں کی گندگی کے ساتھ گیا دنیا سے. اصل پاکی وہ ہے، اصل پاکی وہ ہے. کتنا خوش قسمت بندہ ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف ڈال کر اس کو تھوڑا یہاں پہ دھو دے، اور یہاں سے لوگ تو غسل دے رہے ہوں اس کو دنیا کی نجاستوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی اس کو غسل دے دے روحانی، اور اس کو پاک کر دے گناہوں سے، اور وہ اللہ کے پاس جائے ایک دم پاک صاف جائے وہاں پہ. خوش قسمت بندہ ہے وہ جس کو اللہ پاک کرے, اور بدقسمت بندہ ہے وہ جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑے رکھے اور وہ ناپاک کا ناپاک رہے, گندگیوں کے ساتھ, گناہوں کی نجاست کے ساتھ دنیا سے جائے. بدقسمت آدمی ہے. لہذا ایک بندہ جب دنیا میں اس کو تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ درجات بھی اس کے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما یصیب المؤمن من شوکت فما فوقها, ایک مسلمان کو کانٹا یا اس سے بھی اور آگے کی کوئی چیز تکلیف پہنچتی ہے, الا رفعہ اللہ بها درجہ وحط عنہ بها خطیئہ, اللہ اس کا ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے. درجہ بھی اونچا ہوتا ہے, گناہ بھی معاف ہوتا ہے. لہذا تکلیفوں میں شکایت کر کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ تکلیفوں پہ ان کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے لیکن شکایت کر کے اپنے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں. شکایت نہیں کرنا چاہیے, اے اللہ کیا میں نے کیا تھا, سب اچھے اور میں کیوں ایسا, اے اللہ کیوں تکلیف دے رہا ہے, اے اللہ تو صحیح نہیں کر رہا ہے, نعوذ باللہ, اے اللہ تیرے ہاں فیصلہ صحیح نہیں ہے, گناہگار لوگوں کو تو اچھا لگ رہا ہے, خوش ہے, چل رہا ہے, پھر اور ایمان والے کو تو بیمار کر رہا ہے, اللہ تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں, میں نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا, اللہ تو نے میرا کیا بدلا دیا, تو نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں. آخری وقت میں زندگی بھر دیندار رہ کے کچھ لوگ آخری وقت میں کفر کی موت مرتے ہیں شکایت کر کے اللہ کی, اللہ کو برا کہہ کے. اللہ تعالی سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے. تو تکلیفوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بڑھتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے, بخار کو یا جو بھی بیماری ہے اس کو لان تان نہیں کرنا چاہیے, برا ہو بخار کا, بخار پہ لعنت ہے, یہ بیماری پہ لعنت ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس سے علاج ہوتا نہیں ہوتا لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے. کیوں, بھیجنے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کے فیصلے کو کبھی غلط کہنا نہیں چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب وہی تزفزف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب کے پاس گئے اور وہ کانپ رہی تھی, ٹھٹھر رہی تھی ایک دم, تزفزف. فقال ما لکی, پوچھا کیا ہوا, قالت الحمى اخذها الله, کہا بخار, اللہ برا کرے اس بخار کا, برا ہو اس بخار کا, بخار آیا مجھ کو اس لیے کانپ رہی ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما لا تسبیہا, چھوڑ اس کو, برا مت کہے, بخار کو گالی مت دے, بخار کو برا مت کہے. فانها تذهب الخطايا المؤمن, اس لیے کہ یہ جو بخار ہے تیرا یہ مومن کے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے, مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. کما یذھب الکیر خبث الحدید, جیسا ایک بھٹی اس میں اگر لوہا ڈال دیا جائے تو لوہا اس کی گندگی جتنی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے. لوہا کیسا ہوتا ہے, صاف ہو جاتا ہے بھٹی میں ڈالنے سے. سونا آپ بھٹی میں ڈالتے ہو تو پیور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, سونے کو پاک کرنے کے لیے پیور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, دھوتے اس کو, اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں, اس کی ساری امپیورٹیز نکل جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے, اس کو بیماری کی بھٹی میں ڈالتا ہے, اس کو تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالتا ہے, اور اس بھٹی میں آدمی پھر پاک ہو کے نکلتا ہے. یہ اللہ کا اچھا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن وہ اپنی جہالت سے اس کو برا فیصلہ سمجھتا ہے اور شکایت کر کے پھر نجس ہو جاتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر شکایت نہ کرے, بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا اور اسی کے الفاظ ہیں. بیماری میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. بیمار لوگ اکثر ہی سمجھتے ہیں کہ ساری عبادتیں کیا ہو گئی, معاف. آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس عبادت کو کیسے کر سکتے ہیں. اگر وہ وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے, اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز لیٹ کے پڑھے, اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو جتنا پڑھ سکتا ہے ارادہ کرے رکوع اور سجدے کا. اگر بالکل اس کو اس طرح سے لیٹا اس کو پیرالیسس ہو گیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ دل میں ارادہ کرے رکوع کا, دل میں ارادہ کرے سجدے کا, اس کا ارادہ ہی اس کے لیے کافی ہوگا. جب آدمی عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل کا کیا ہو جاتی ہے, بدل بن جاتی ہے.
آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں, جو وادی ہم نے پار کی ہے, جو گھاٹی ہم نے پار کی ہے, وہ ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں, ان کو عذر نے روک لیا, وہ عمل نہیں کر پائے لیکن اجر ان کو مل رہا ہے. تو آدمی کی, مومن کی نیت بعض اوقات اس کے عمل کا بدل بن جاتی ہے. آدمی نیت کرے, وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, ہر ایک کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے, ہر ایک وہ پاتا ہے جس کی وہ نیت کرے. تو جو آدمی مریض ہے, بستر پہ پڑا ہے, وہ بھی نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے, الا کہ بے ہوش ہو جائے, بے ہوش ہے, کوما میں چلا گیا. تو جو عمل وہ کر سکتا ہے, جس کا وہ مکلف ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہاں پہ مریض تو مریض, اس کے ساتھ والے بھی ساری عبادات برباد کر دیتے ہیں. کیا کرے, بولے پیشنٹ ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. عبادات مرض میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں, نوافل اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن فرائض, فرائض جس کا وہ مکلف ہے, وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. عمران ابن حسین صحابی ہیں, کہتے ہیں کانت بھی بواسیر, مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی. لوگ جانتے پائلز جس کو ہم پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں, بواسیر کہتے ہیں, مجھ کو وہ بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا. نماز کا کیا, بواسیر کی حالت ہے, اس میں خون بھی نکلتا ہے, آدمی کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اور آدمی ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے, کبھی بیٹھ نہیں پاتا ہے, تو آدمی کو ہمیشہ تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو پوچھا کہ میں نماز کا کیا کروں. قال صل قائما, آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ. صل قائما, کھڑے ہو کر نماز پڑھ. فإن لم تستطع فقاعدا, اور اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پائے, بیٹھ کے نماز پڑھے. فإن لم تستطع فعلى جنب, اور اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ پائے تو اپنی کروٹ پر ہی نماز پڑھ لے, لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے, جس پوزیشن میں پڑھ سکتا ہے پڑھ. اس کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا, صحیح بخاری میں. تو آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ دواخانے میں ہے, گھر پر ہے, جیسا بھی بیمار ہے, وہ فرائض کا اہتمام کرے, پانچ وقت کی نماز خصوصاً پڑھے. ہاں, اگر روزہ ہے تو بیمار کے لیے روزہ کیا ہے, معاف ہے, وہ بعد میں اس کی قضا کرے اگر شفا ہونے والی ہے, نہیں ہے تو فدیہ دے دے. تو بیمار کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں کو جتنا کر سکتا ہے کرے, جتنا کر سکتا ہے کرے. نوافل کا کیا حال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیں بیماری کے فضائل میں یہ بھی ہے, اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ایک بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے, تو اس کے لیے جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا, جو جو نیکیاں وہ کرتا تھا, جن نوافل کا وہ اہتمام کرتا تھا, اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے, سفر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل نہ کرنے کے باوجود اس کے اعمال نامے میں وہ لکھتا چلا جاتا ہے, فرشتے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اس کو. عمل نہیں کیا اس نے, لیکن ریگولر روٹین ہے اس کا. جیسے مثلاً کوئی تہجد پڑھنے والا تھا, روزانہ تہجد پڑھتا تھا, اب بیمار ہو گیا, اب تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے, تو فرشتوں کو کیا حکم ہے, اللہ کی طرف سے لکھو, نہیں پڑھ رہا لکھو, کیونکہ اس کا معمول ہے. اگر اچھا ہوتا تو پڑھتا کہ نہیں, ہاں تو اب نہیں پڑھ رہا, پھر بھی لکھو, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے علماء نے کہا صحت کے دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کا اہتمام کرے, تاکہ پھر جب بیمار پڑ جائے تب بھی اس کا کوٹا, اس کا میٹر چالو رہے گا, جاری رہے گا. صحت میں نہیں کرے گا تو نہیں, لیکن صحت مندی میں اگر عمل کر رہا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں صحت مندی میں کھیل کود میں پوری زندگی برباد کرتے ہیں, جب بال سفید ہو گئے, جسم میں ایک دم یوگا اور بیماریاں لگ گئی, اب بیماریوں میں عبادت کرتے ہیں, پھر بہت ساری عبادتیں نہیں بھی کر پاتے ہیں. لیکن اگر جوانی میں کرتے, صحت مندی میں کرتے, بیمار ہونے کے بعد بڑھاپے میں پورا اس کا کوٹا جاری رہتا, جوانی کی عبادات کا ثواب بڑھاپے میں بھی ملتا رہتا, سوچیے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ صحت مندی کے دنوں میں نیکیاں کرے, تو بیمار جب وہ پڑتا ہے تو بیماری میں اس کو وہ ثواب بھی ملتا رہتا ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده, اللہ رب العالمین جب اپنے مسلمان بندے کو اس کے جسم میں کسی بلا کے سبب اس کو آزماتا ہے, کوئی بیماری دے دیتا ہے, پیرالیسس کے ذریعے سے یا کسی کینسر کے ذریعے سے یا کڈنی فیلئر کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو جسم میں بیماری اس کے ڈال کے آزماتا ہے, جب اس کو آزماتا ہے اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے,
قال اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اکتب لہو صالح عملہ الذی کان یعملہ, لکھو اس کے لیے اس کے وہ سارے نیک اعمال جو وہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں فَإِن شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ, پھر اس بیماری کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو کے پاک کر دیتا ہے, اس بندے کو اللہ دھو کے پاک کر دیتا ہے. وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ, اور اس بیماری میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس پر رحم بھی کرتا ہے. بیمار ہونے کے بعد ایک کام یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جتنی نیکی, ایک آدمی مثلا روزانہ ایک پارا پورا پڑھتا تھا, اب بیمار پڑا ہے, اب زبان بھی حرکت نہیں کرتی ہے, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا اور دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کچھ, اب وہ جو روزانہ ایک قرآن کا جز پڑھتا تھا بیماری میں, وہ ثواب اس کا لکھا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن ڈیلی لکھا جا رہا ہے. روزانہ تہجد پڑھتا تھا, لکھا جا رہا ہے. روزانہ آفس جاتے جاتے ایک غریب باہر بیٹھا رہتا تھا راستے پر, اس کو کچھ کھانے کے لیے دے کے جاتا تھا, اب وہ جانا ہو رہا ہے؟ نہیں, ثواب مل رہا ہے اس کو. روزانہ کسی کو مل کے اس کو خوش کرتا تھا, اب نہیں مل رہا ہے, بستر پہ دواخانے میں ثواب مل رہا ہے. روزانہ بستی کے بچوں کو کچھ دے کے خوش کر دیتا تھا, اب ثواب مل رہا ہے؟ مل رہا ہے اس کو. بستر پہ پڑا ہے کتنے دن, سال بھر پڑا ہے, لیکن سال بھر پورا ثواب لے رہا ہے وہ. اور اب اگر پاک اس کا شفا مل جائے اس کو سال بھر کے بعد, مہینے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حال میں گھر بھیجتا ہے کہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. لیجئے, نیکیاں بھی جاری تھی اور گناہ بھی پورے صاف معاف. اور اگر اس کو موت آ جائے اس میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جب قبض کر لیتا ہے تو اس کی پوری مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. اور جس پر اللہ آخرت میں رحم کرے وہ جہنم میں جائے گا, جس پر اللہ رحم کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہاں پر اس حدیث امام احمد نے اس کو روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری میں آدمی کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے, لہذا جوانی میں صحت مندی میں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. مریض کے پاس کوئی آدمی جائے تو کیا کرے؟ بہت سارے لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کو بجائے صحت کی طرف لانے کے اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. اب جا کے کھڑا ہوا, ارے کتنے خراب ہوئے, اب وہ ایک دم سوچ رہا ہے میں ایک ہفتے سے آئینہ نہیں دیکھا ہوں, اب میں کیسا خراب ہوا معلوم نہیں, اور زیادہ اس کو مایوس. جا کے وہاں کھڑا ہو رہا ہے ہاتھ باندھ کے, اب وہ پیشنٹ بولا مطلب جاتا بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے؟ جا کے ایک دم پیشنٹ کے جو رشتے دار ہے ان کو, ایسا اس کا ایسا کان میں کچھ تو بول رہا ہے ان کے, وہ دیکھ رہا کیا مطلب, کچھ میرا آپریشن ہو رہا کہ دل نکال کے کسی کو دے رہے, کیا کر رہے ہیں؟ پیشنٹ کے پاس, مریض کے پاس آدمی جائے تو اس کو خوش کرے, اس کو امید دلائے, اس کو بیماری میں اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ سنائیں, اور اس کو بولے کچھ نہیں, اچھا ہوتے کچھ نہیں ہوتا, ڈرو مت, اچھے ہوں گے انشاءاللہ. تو ایسی امید اس کو دلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے, آپ جا کے ان لوگوں کو نا امید نہیں کرتے تھے بلکہ آپ امید دلاتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے. مریض کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. اور فرماتے ہیں, وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی مریض یعودہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے, فقال له لا باس طہور ان شاء اللہ, آپ کیا کہتے؟ لا باس, کوئی بات نہیں, بیمار ہوا دیکھو میں کیسا بیمار, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, لا باس, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی پرابلم نہیں, لا باس, طہور انشاءاللہ, پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ, یہ بیماری یہ تکلیف کیا بنے گی تمہارے لیے؟ پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنے گی, یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گی. دیکھو اس میں مغفرت ہوتی ہے بیماری میں, بیمار آدمی اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت کر دیتا ہے, اس کو پاک صاف اللہ کر دیتا ہے.
تو اگر کچھ بچا کچھ آپ تو ایسے نیک انسان ہو, لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی رہ گیا ہے اللہ پوری صفائی کر دے گا انشاءاللہ اس بیماری کے ذریعے سے. اس کو آخرت کی مغفرت اور کوئی بڑی بات نہیں, کوئی ٹینشن لینے کی چیز نہیں, اس طرح کی بات اس سے کرنا چاہیے, اس طرح کی بات اس سے کرنا چاہیے. جا کے وہاں یہ نہیں بولے بہت برا ہوا بابا, اللہ نے میرے کو بچایا بہت اچھا کیا, اے اللہ مجھ کو ایسی بیماری مت دے, اس کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے, تو کہ میں دشمن ہوں جو مجھ کو دیا تھا. تو ایسے کلمات نہ بولے جس سے اس کا دل ٹوٹے, جس سے وہ اللہ سے مایوس ہو, جس سے اس کے دل میں اللہ کی شکایت پیدا ہو. وہ کچھ نہیں, اللہ نے آپ کو دیا بہت ہمت والا دیکھ کے دیا ہے, ہم جیسے لوگ تو ٹوٹ جاتے اسی تکلیف میں, آپ کتنے عمدہ انسان ہو. اور دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا اس کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے, دیکھا نا آپ نے سنا جانتے نا آپ, دیکھو کیسے بیمار تھے. اللہ بڑوں کو تکلیف دیتا ہے, ہمارے جیسے گھٹیا لوگوں کو کہاں اللہ تکلیف میں ڈالتا ہے. اللہ نے آپ کو دیا بہت بڑی بات ہے, آپ کی یعنی آپ کے درجات بڑھنے کی, اس کو بھی تھوڑا ایسا لگتا ہے. بستر پہ پڑا ہے بےچارہ, کروڑ بدلنے بھی نہیں آتا اس کو, لیکن اس کا دل خوشی میں کروٹے بدلے گا, خوش ہوگا, اس کو اچھا لگے, ہاں ٹھیک ہے, اللہ سے اس کو محبت زیادہ بڑھے گی. ورنہ شکایت پیدا ہوگی کہ کیا سب گھوم رہے پھر رہے عید کے دن اور میں بستر پر پڑا ہوا ہوں, خوشی نہیں میرے لیے کچھ بھی. تو ایک آدمی کو امید دلانا چاہیے, اس کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے, تو ایسا ہونا چاہیے. یہ ادب ہے بیمار کے سلسلے میں عیادت کرنے کا, یہ بخاری کی روایت ہے. اور اس میں یعنی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات عیادت کے لیے آدمی اپنی سہولت دیکھتا ہے مریض کی نہیں. اب گیا مریض کے پاس, اس کا ٹائم یہی ہے رات کے 3 بجے, اور مریض بیچارہ سویا ہوا ہے, جا کے اٹھاؤ, معلوم پڑنا چاہیے عیادت کے لیے اچھا ہونے کے بعد بولے گا آیا نہیں ملنے کے لیے. 3 بجے جا کے اس کو اٹھاؤ اس کو, مجھ کو بات کرنا ہے, کیسے ہیں اولا, پڑا ہوا ہے بیچارہ, بولنے بھی نہیں آ رہا, اس کو کون ہے پوچھ رہا ہو پہلے, تو کیسے چھوڑو پہلے تم کون ہے. وہ اپنی تکلیف میں ہوتا ہے. بعض اوقات عیادت کرنے والا مصیبت پیدا کرنے والا بن جاتا ہے. تو علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ عیادت اس کی دلجوئی کے لیے ہے, اس کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے, کہ اس کے آرام کے وقت میں آپ جا کر اس کو آرام سے محروم کر کے آپ تکلیف دے رہے, اور بیٹھ کے اس کے پاس اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا لگائے, وہ آیا تھا کہ ملنے اور وہیں بیٹھ کے نہیں آیا اب تک, اس کو شاید کوئی کام میں ہوگا. دیکھو ایسا آدمی آنا چاہیے نا, اس نے اس کو اور زیادہ اس کا دن خراب کر رہا ہے, جھگڑے نکال رہا ہے, ایسا جائیداد کے جھگڑے, یہ چیز اس کو اور ٹینشن دیتا ہے. بیٹا آیا تھا ملنے, نہیں آیا بیٹا ملنے, دیکھو ایسا بیٹا ہے, کیسا بیٹا ہے, اس کو دیکھتا ہوں میں ابھی, ایسا کرتا ویسا کرتا. تو بعض اوقات ایک آدمی مریض کے پاس جا کر اس کو تکلیف دیتا ہے راحت دینے کی بجائے. ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو, وہ آلریڈی تکلیف میں ہے. آپ خامخواہ فری میں جا کر اس کو تکلیف دے رہے, تو آپ اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں؟ عیادت کس کے لیے؟ آرام کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, نہ کہ اس کے غم کے لیے, اس کے دکھ کے لیے نہیں ہے. تو صحیح ٹائم دیکھنا چاہیے. اور بیٹھا تو ہل رہا ہی نہیں وہاں سے, ڈاکٹر آ رہے جا رہے, کون ہے یہ پیشنٹ کے ساتھ والا ہے یا ملنے آیا ہے, تو ہل رہا ہی نہیں اس سے. سو مت, ذرا جاگو نا, میں آیا ہوں آپ کے لیے, تھوڑی بات کرو میرے سے, پیشنٹ کو بول رہا ہے. تو پیشنٹ کے پاس اتنا بھی نہیں رکنا چاہیے کہ اس کے لیے تھکن ہو جائے, وہ پریشان ہو جائے, اتنا کم بھی نہ رکے. وہ چاہ رہا ہے کہ رکو تو رک جاؤ, وہ چاہ رہا ہے کہ چھوڑو مجھ کو اب بس ہو گیا جاؤ, زبان سے تو نہیں بول سکتا وہ جاؤ, اشارے میں بول رہا ہے نیند بہت آ رہی ہے, ارے سو مت جاؤ, کتنا سوئیں گے, سونے سے اور طبیعت خراب ہوگی, اس کو جگا رہا ہو. ایک قصہ بولتا ذرا سنا رہے, بولے بازو رکھو تمہارا قصہ, زبردستی کی بیان بازی شروع کر دیا وہاں پہ, جا کے پورا قرآن پڑھنا شروع کیا, سنتے رہو میں پڑھتا ہوں پورا قرآن, ارے بولے میرا سر دکھ رہا ہے, پہلے تو تجوید تمہاری صحیح نہیں, اس میں قرات ایسی بھیانک, امامت کریں گے تو مقتدی بھاگ جائیں گے, ایسی قرات تمہاری, اور مجھ کو اپنی ٹرائی کر رہے پوری قرات میرے اوپر, تو نہیں آنے کا جینا آئے گا یہاں پہ. ایک آدمی خامخواہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے, وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے دوسروں کا سوچتا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے. یہ عادت بہت ہی سمجھداری کا کام ہے, وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہی صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے. مریض کے پاس جا کر اس کی شفا کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاء الرجل يعوده قال اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى الصلاه. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی عیادت کے لیے جب جاتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم اشفی عبدک، اے اللہ تیرے بندے کو شفا دے دے، اے اللہ تیرا بندہ ہے یہ، اس کو شفا دے اللہ. اور کیسا بندہ یہ؟ ینکأ لک عدوًا، یہ بہت کام کا آدمی ہے، یہ دین کے دشمن کو تیر مارنے والوں میں سے ہے. یہ زندہ رہے گا، یہ جیے گا، صحت مند ہوگا تو دین کی حفاظت میں تیر چلائے گا، دشمنوں کو بھگائے گا، دشمن کو زخمی کرے گا. ینکأ لک عدوًا، کیونکہ وہ زمانہ کون سا تھا؟ جنگوں کا زمانہ تھا. ینکأ لک عدوًا، یہ تیرے دشمن کو زخمی کرے گا، علم اعتبار سے یا واقعی تیر سے. اگر علماء میں سے کوئی ہے، اگر اہل تحقیق میں سے کوئی ہے، تو پھر جب جیے گا اور چلے گا پھرے گا تو اپنے علم سے باطل کو زخمی کرے گا کہ نہیں کرے گا. ینکأ لک عدوًا، علماء نے دونوں باتیں کہی ہیں، شمس العظیم آبادی وغیرہ نے دونوں باتیں کہی ہیں. او یمشی لک الی صلاۃ، یا کم از کم اگر یہ داعی نہیں ہے، اگر یہ مجاہد نہیں ہے، تو کم از کم یہ عابد تو ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ او یمشی لک الی صلاۃ، کم سے کم نماز کے لیے تو چلے گا یہ، تو یہ جیے گا تو نماز کو جانے والوں میں سے بنے گا. تو اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا دے دے، یہ بہت کام کا آدمی ہے. اس کو امام احمد اور ابن حبان اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد مسلم یعود مریضا، جو بھی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، عیادت اس سے ملنے جانا، جو بھی کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یحضر اجلہ، اس مریض کی ابھی موت نہیں آئی ہے، فیقول سبع مرات، سات بار اگر وہ یہ کہے اس مریض کے پاس، کیا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عظیم الشان اللہ سے، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے جو عظیم ہے اور جو عرش عظیم کا رب ہے، اس سے دعا کرتا ہوں، اس سے چیز مانگتا ہوں کہ وہ تجھ کو شفا دے دے. سات بار اگر وہ یہ کہے مریض کے پاس، آپ فرماتے ہیں الا عوفیا، اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عافیت دے گا، ضرور شفا دے گا اس کو. کتنی بار کہنا چاہیے؟ سات بار. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت کم ٹائم لگتا ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سات بار یہ کہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے. مریض کے لیے، اس کی شفا کے لیے صدقہ بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے مریض کے علاج کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریض کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، یعنی صدقہ دو اس نیت سے کہ اللہ اس مریض کو شفا دے. تو اس سے بھی یہ یعنی علاج کی امید اللہ سے کی جا سکتی ہے. ابو شیخ نے اس کو اپنی کتاب الثواب میں ذکر کیا ہے، اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مریض کا ہاتھ اس کو لگا کے صدقہ کرتے ہیں، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے، ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بکرا اگر ذبح کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جان کے بدلے میں جان ہونا چاہیے، تو اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بکرا ذبح کرنا چاہیے. اس طرح کی بھی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. صدقہ کیا جائے تاکہ غریب کھا کے اس کو دعا دیں اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اس کو شفا دے. اب بکرا ہے، اب بکرا ذبح کرنے کی کیا کریں گے؟ دوا خانے میں بکرا لے کے جائیں گے، اور اگر اونٹ کر رہا ہے کوئی ذبح تو اونٹ اگر ذبح کر رہا ہے پورے ڈاکٹر بھاگ جائیں گے اونٹ آیا دوا خانے میں. تو اسلام میں یہ کچھ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ کا اس کو ٹچ بھی ہونا چاہیے. آئی سی یو میں تو کیا کریں گے آپ؟ جا کے وہاں مٹھائی پہ ہاتھ رکھیں گے مٹھائی بانٹنے کے لیے، کیا کریں گے؟ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی، اس چیز کو چھونا ضروری نہیں ہے، اس چیز کو چھونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مریض خود اپنا رقیہ کر سکتا ہے، یعنی اپنے علاج کے لیے خود وہ دعا کر سکتا ہے. عثمان ابن ابی العاص الثقفی کہتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ منذ اسلم، کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں جب سے مسلمان ہوا میرے بدن میں ایک خاص قسم کا درد مجھ کو محسوس ہوتا ہے، کچھ تکلیف مجھ کو ہوتی ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں تب سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ نے ان سے کہا علاج بتاتے ہوئے، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، اپنا ہاتھ اپنے جسم میں جہاں تجھ کو درد ہوتا ہے وہاں رکھ. وقل بسم الله ثلاثا، اور تین بار کہہ،
bismillah 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 teen baar aisa keh wa qul sab'a marrat aur 7 baar yun keh a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir baad riwayat mein a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ye dua padh kitni martaba 7 martaba teen baar bismillah bismillahir rahmanir rahim nahi bismillah aur 7 martaba a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir 7 martaba tu haath is tarah se baad riwayat mein ke phirta hua us par tu wo dua padh 3 martaba bismillah aur 7 martaba ye dua کہتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں کہتے ہیں ففعلت ذلك میں نے ایسا کیا فاذهب الله عز وجل ما كان بي تو جو تکلیف مجھ کو تھی اللہ نے وہ تکلیف بھگا دی فلم ازل امر به اهلي وغيرهم اس کے بعد سے جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے چاہے میرے گھر والے ہوں یا کوئی اور ہو ضرور میں دعا ان کو بتاتا ہوں کہ ایسا کرو تو تکلیف جاتی ہے میں سب کو یہی دعا سکھاتا ہوں اس کو امام ابو داؤد ترمذی احمد ابن حبان اور امام مالک نے موطأ میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مریض خود اپنے لیے بھی دعا اور رقیہ کر سکتا ہے علاج اپنے لیے کر سکتا ہے یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے لیکن علاج میں حرام سے علاج نہیں کرنا چاہیے حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے نہ حرام چیزوں سے علاج کرنا چاہیے نہ حرام طریقے سے علاج کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الداء والدواء اللہ تعالیٰ ہے جس نے بیماری کو بھی پیدا کیا اور دوا کو بھی پیدا کیا بیماری کس نے پیدا کی شیطان نے نعوذ باللہ بیماری کس نے پیدا کی بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے بیماری بری ہوتی ہے کیا اچھی اچھی ہوتی کیا بری ہوتی ہے پھر شفا کی دعا کرتے ہیں آپ لوگ اللہ اب سوچیے آپ سوچ رہے اچھی بولا ہے تو بھی مصیبت بری بولے تو بھی مصیبت ایک ناحیے سے بیماری بری ہوتی ہے اور ایک ناحیے سے بیماری اچھی ہوتی ہے اس لیے مومن دونوں حالات میں خیر اٹھاتا ہے تو بیماری اس اعتبار سے بری ہوتی ہے کہ انسان کو بعض اعمال سے وہ باز رکھتی ہے اس اعتبار سے وہ بری ہوتی ہے اسی لیے شفا کی دعا آدمی کرتا ہے انبیاء بھی کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی شفا کی دعا کرتے ہیں اگر اچھی ہوتی تو بیماری سے شفا کی دعا کوئی کرتا نہیں کرتا لیکن بیماری اس اعتبار سے اچھی ہوتی ہے کہ بیماری میں آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اپنی بندگی کو محسوس کرتا ہے زمین پہ اکڑ کے چلنے والا واقعی اپنی اصل حیثیت اس کو معلوم ہو جاتی بات بھی کرنے نہیں آ رہا آہ کر رہا ہے ایک دم کمزوری کا احساس ہوتا ہے دوسروں کی قیمت سمجھ میں آتی ہے کسی کو پوچھتا نہیں تھا یہ اب کیا ہو رہا ہے لوگ اس کو پوچھ رہے اللہ تمہارا اچھا کرے مجھ کو تم دھیان دے رہے ہو اچھا 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 دوسروں کی قیمت سمجھ میں آتی ہے رشتہ داری کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے دوسروں کے اجر کا ذریعہ بنتا ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں ذرا پیٹ ٹگا کے سوچنے کا موقع ملتا ہے اس کو ٹائم نہیں تھا نا اب سب ٹائم مل رہا ہے میں کیا 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 کرنا چاہیے سب سوچنے کا موقع ملتا ہے موت یاد آتی ہے موت کی تیاری کا احساس آتا ہے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بیماری کیا ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے لیکن ایک اعتبار سے بیماری اچھی نہیں ہوتی ہے تو بیماری بھی اللہ نے پیدا کی اور دوا بھی اللہ نے پیدا کی اللہ کی حکمت ہے بیماری پیدا کرنے میں اس اعتبار سے یہ خیر ہے اس اعتبار سے یہ خیر ہے کیونکہ امتحان ہے آپ نے فرمایا اللہ نے بیماری بھی پیدا کی اور شفا بھی دوا بھی فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ تو آپ نے فرمایا لہٰذا تم دوا کرو کیونکہ اللہ نے بیماری کے ساتھ دوا بھی پیدا کی ہے تو تم دوا کرو اور آپ نے فرمایا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ لیکن حرام سے علاج حرام سے دوا مت کرنا حرام سے دوا مت کرنا اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی علاج کرتا ہے فلانا ڈاکٹر امریکہ کا انگلینڈ کا ادھر ادھر سب کرنے کے بعد کسی تو بھی گاؤں کا ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کون سا ڈاکٹر وہ پھونک کے کچھ تو بھی کرتا ہے اور علاج کرتا ہے گڑیا بناتا ہے کیل ٹھونکتا ہے تعویذ لٹکاتا ہے تو شرکیہ علاج سے بھی بچنا چاہیے آدمی مر جائے لیکن شرکیہ علاج نہ کرے مرنے سے جہنم میں آدمی نہیں جاتا ہے شرکیہ علاج کرنے سے آدمی جہنم میں جاتا ہے مرنے سے بچنے والا ہے نہیں آدمی مر جائے لیکن شرکیہ علاج نہ کریں بہت سے لوگ جب بیماریوں میں تھک جاتے ہیں علاج کر 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 کے
फिर कोई रिश्तेदार आता है और बोलता है इधर आओ, डॉक्टर से बात कर रहा था, इधर आओ, साइड में लेके जाता है, देखो ये चक्कर में पड़ो मत। एक मैं बताता हूं तुमको, मैं बहुत दिन से चुप हूं, इंतजार में था, ये होता के देखेंगे, अब नहीं हो रहा ना, अब मैं एक जगह बताता तुमको, चलो किसी को बोलो मत, लेके जाता हूं पूरा। अब बाबा के पास, बाबा ये गुड़िया बनाओ, इधर कील ठोको, उधर ऐसा लटकाओ, गले में तावीज बांधो, इसकी धुनी दो, उल्टा कुरान पढ़ो, मुर्गी लाओ, ऐसी मुर्गी लाओ, ऐसा लेमो लाओ, दो धारी, पांच धारी, चार धारी, इसको बगैर बिस्मिल्लाह के जबा करो, काम हो जाएगा तुम्हारा, दो दिन में काम हो जाएगा, दो दिन में काम हो जाएगा। वो करते ही आदमी का ईमान तमाम हो जाएगा, उसका ईमान उसका बर्बाद हो जाता है, उसको शिफा मिली लेकिन ये कुफर शिर्क में चला गया ना। तो ऐसा इलाज नहीं करना चाहिए, ऐसा इलाज नहीं करना चाहिए, कुफर और शिर्क वाले इलाज नहीं करना चाहिए, तावीज लटकाना या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अल्लाका तमीमतन फकद अशरक, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। इसको इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है, इसीलिए आपने इसी तरह आपने फरमाया, मन तअल्लाका शैअन उकिला इलैही, जो कोई चीज लटकाता है वो उसी के हवाले कर दिया जाता है, अल्लाह का उसका कोई रिश्ता नहीं, फिर कोई ताल्लुक नहीं, उसी के हवाले। अब तू निपट, लटकाया ना तो शिफा देगा ना, देने दे शिफा, देखें कैसे शिफा देता है, नहीं देता शिफा कुछ। शिफा कौन देता है? ला शिफा इल्ला शिफाउक, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है। इश्फी व अंत शाफी, शिफा दे और तू शिफा देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वह इदा मरित तो फहुवा यश्फीन, जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह तू शिफा देता है, शिफा देने वाला अल्लाह है। अब ये वो यहाँ के तावीज, वहां की गिल्ड ढोको, घोड़े की नाल लटकाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। तो एक आदमी शिर्की आमाल से बचे, अगर मर भी गया पेशेंट तो उसका कुछ बुरा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कुफर और शिर्क के साथ दुनिया में जाता है, हमेशा की जहन्नम उसको भुगतनी पड़ेगी। आप उसको मरने से बचाने के लिए कुफर में दाखिल कर रहे हैं आप, उसको शिर्क में डाल रहे हैं आप, और खुद भी जा रहे हैं उसके साथ में, इससे ज्यादा बुरा सौदा और क्या हो सकता है। लिहाजा ये चीजें मरीज के सिलसिले में और इलाज के बारे में याद रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बीमारी हो और ऐसा वक्त हो कि अब मरीज का लग रहा है, डॉक्टर बोल दिया अब नहीं, अब मांगो उससे, बस नहीं होता इलाज इसका, हमने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, हमने पूरी कोशिशें की, सब ट्राई किया, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनको ज्यादा तकलीफ हम भी नहीं देना चाहते। डॉक्टर भी एक वक्त आता है बोलता है, अब खाम खा क्यों इतने इंजेक्शन, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग बस देखो इनको, खुश रखो इनको, अब इनका वक्त है, इतने दिनों के मेहमान है, कभी वो सच भी होता है कभी नहीं भी होता है, वो अंदाजा होता है डॉक्टर का, कभी कभी वक्त उसका और भी ज्यादा होता है, कभी नहीं भी होता, उससे पहले भी आदमी दुनिया से चला जाता है। जब एक आदमी को मालूम हो कि अब ये मरीज अपने आखिरी अयाम में है या आखिरी वक्त में है, अब वक्त आ चुका है, बाज़ औक़ात महसूस होने लगता है कि अब ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, ये किसी और दुनिया में लग रहा है, ऐसे वक्त में आदमी को क्या करना चाहिए? या एक आदमी है उसको लग रहा है कि अब मेरे दिन हो गए, अब कभी भी मौत आ सकती है, होश में है वो, क्या क्या होना चाहिए इस वक्त में, आइए देखते हैं। आखिरी वक्त में आदमी को, ऐसा आदमी जिसको खौफ और गम दोनों, खौफ और उम्मीद दोनों उसके दिल में जमा हो, ये एक अच्छी चीज है कि आदमी अपने गुनाहों से भी डर रहा हो और अपनी नेकियों पर अल्लाह की तरफ से सवाब और अल्लाह की रहमत की उम्मीद उसको हो, तो खौफ और उम्मीद दोनों के बीच में उसका दिल हो, ये एक अच्छी हालत है मौत के वक्त में। अनस रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अला शाबिन वहुव फिल मौत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास गए और वो मौत की हालत में था। फकाल कैफ तजिदुक, आपने पूछा मैं तुम्हें कैसा पाता हूं, कैफ तजिदुक, तुम्हारा क्या हाल है? قال والله يا رسول الله, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, इन्नी अर्जु अल्लाह व इन्नी अखाफु ज़ुनूबी, मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है, यानी मग़फ़िरत की, जन्नत की मुझको अल्लाह से उम्मीद है, लेकिन अपने गुनाहों का डर भी है, मुझको अल्लाह से उम्मीद है लेकिन गुनाहों का डर भी है। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف, जब भी किसी मुसलमान के दिल में ایسے وقت میں جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو جس چیز کی اس کو امید ہے اللہ وہ دیتا ہے، اور جس چیز سے اس کو ڈر ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ موت کے وقت میں جب اللہ سے وہ امید رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کے بارے میں ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں جب اس کا دل اللہ سے لگا ہے، اس کا دل آخرت کی فکر میں ہے، جب آخری وقت میں اللہ اور آخرت سے دل جڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی امید اس کو ہے وہ دیتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس سے اس کو بچاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتن احدكم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم میں سے ہر آدمی کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ اللہ سے کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ انشاءاللہ معاف کرے، اللہ سے امید ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے گا۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو، اب اللہ معاف نہیں کرتا مجھ کو، اب میں گیا کہاں سے، میرے اب تو میں نے اتنے گناہ کیا، اب کیا معاف کرے گا اللہ۔ بہت سارے لوگ آخری وقت میں اللہ سے مایوس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے نہیں، کتنا بھی ساری دنیا کے گناہ بھی ملائے جائیں تب بھی اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، تو مجھ کو میرے رب سے امید ہے، میں نے اگرچہ بہت گناہ کیے ہیں لیکن میرا رب بہت رحم والا ہے، میرے پاس ایمان ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں پاپی ہوں، لیکن میرا رب بہت اچھا ہے، وہ معاف کرے گا، میں معاف نہیں کرتا ہوں لوگوں کو، لیکن میرا اللہ میرے جیسا نہیں ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اتنے اچھے اچھوں کو معاف کیا، مجھ کو کیوں نہیں کرے گا، مجھ کو امید ہے اللہ سے۔ یہ حالت آدمی کی موت کے وقت ہونا چاہیے، اللہ سے امید کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آخری اوقات میں واقعی جب مومن ہوتا ہے، اس کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور کافر اور فاجر اس کو آخری وقت میں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں بلکہ وحشت ہوتی، نہیں ملنا چاہتا اللہ سے، کیونکہ پاپی گناہگار ہے، وہ بجائے توبہ کے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، جب وہ سب دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ موت آئے گی، اب دنیا ہے سب چھوڑو، اب اللہ سے ملنا ہے، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، اتنا اچھا اللہ جس نے سب دیا، زندگی میں کوئی چیز کی کمی نہیں کیا، اس اللہ سے ملنا ہے جس نے نبیوں کو بنایا، بھیجا، جس نے رہبری دی، ہدایت دی، جنت کا راستہ بتایا، وہ اللہ، اس اللہ سے ملنے جانا ہے۔ موت کے وقت یہ کیفیات آدمی کی ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جس کو اللہ کی ملاقات پسند نہیں، اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہے۔ فقلت یا نبی اللہ اکراہیت الموت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ موت کی ناپسندیدگی سے مراد ہے؟ ان موت کو تو ہم میں سے ہر ایک ناپسند کرتا ہے۔ فکلنا نکرہ الموت، ہم کو موت اچھی تو نہیں لگتی ہے، کون چاہتا ہے مرنا؟ اور فقال لیس کذلک، آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ موت کی کراہیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ لیس کذلک ولکن المؤمن اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ، لیکن مومن جب اس کو اللہ تعالی کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، احب لقاء اللہ، تو وہ اللہ سے ملاقات کو بہت پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللہ سے ملنے کی۔ فاحب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، بتاتے ہیں، سن، جو دنیا میں تو جنت سنتا تھا نا، ہاں جنت کا وقت آ گیا، ابھی جنت کا وقت آ گیا، اب دنیا ختم،
اب آخرت, آخرت میں کیا جنت کی ہوائیں قبر میں ملیں گی, جنت کی نعمتیں ملیں گی, سب دیکھنے ملے گا. اب سارے اب شیطان نہیں, اب جا رہا ختم ہو گیا, اب ختم. آپ کوئی نفس نہیں, آپ کوئی فتنہ نہیں, کوئی امتحان نہیں, کفر کی طرف جانے کا ڈر نہیں, شرک کی طرف جانے کا ڈر نہیں, گناہ کا ڈر نہیں, آپ کوئی ڈر نہیں, آپ جنت, سیدھا جنت اللہ کے پاس جانے. ابھی خوشی ہوتی اس کو, ختم ختم. ابھی اور کوئی امتحان نہیں, اس کے بعد کچھ پرابلم نہیں, کچھ نہیں, ہو گیا تیرا پاس ابھی تو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. فرشتے آتے موت کیوں کہتے, خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے اب تک وعدہ کیا گیا تھا. اب تک وعدہ تھا نا, اب دیکھنے بھی ملے گی جنت, دیکھنے ملے گی جنت. اچھا ہاں, اب جنت دیکھنے ملے گی. خوش ہوتا ہوا جلدی کرو, جلدی کرو. تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور آپ فرماتے, وَإِنَّ الْكَافِرَ ان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو بالکل پسند نہیں کرتا, مجھ کو نہیں آنا ہے, مجھ کو نہیں آنا ہے بولتا ہو, مجھ کو نہیں ملنا اللہ, کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ ناراض ہے اس سے. ایک بھاگا ہوا مجرم جب بادشاہ کے فوج اور اس کے سپاہی اس کو پکڑ کے پولیس لا رہی ہے اور اس کو معلوم ہے اب جب پکڑ کے لے جایا جائے گا بادشاہ کے سامنے تو سزا ہی ملنے والی ہے, وہ ملنا پسند کرتا ہے, مجھ کو نہیں آنا ہے, بولتا ہے مت, مجھ کو مت لے جاؤ وہاں پہ, وہ پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتا اس سے ملنا. کیا ہے اس کے اندر, یہ ناراض ہے اللہ اس سے, اللہ کو اس کو پسند بھی نہیں, اللہ کو بنتا ہے, اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت اور اسی قریب بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے مریض کو چاہیے کہ اپنے آخری اوقات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, مایوس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غر 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 نہ کرنے لگے. یغرغر اس کی جو ہے آواز سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہا ہے, خر 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 آواز یہاں سے جب آنے شروع ہوتی ہے, حلق میں سانس نہیں ہونے پاتا ہے, وہ آخری وقت اس کا ہوتا ہے. اتنا موقع اللہ دیتا ہے بندے کو, زندگی کیسی بھی تو نے گزاری ہے, اب اگر تو نے توبہ کر لی اب بھی اللہ معاف کرے گا تجھ کو, اب بھی اللہ سے موقع ہے, توبہ کر کر توبہ کر اللہ سے. کتنا رحم والا اللہ ہوگا وہ جو اتنا موقع بندے کو دے, اور کتنا بدبخت بندہ ہوگا وہ جو پوری 60-70 سال کی زندگی کھپا دے اور پھر بھی اللہ سے توبہ کر کے نہ مرے. واقعی وہ جہنم میں جانے لائق ہوگا, تبھی تو نہیں کیا اس نے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے آخری وقت میں اللہ سے توبہ کرے. اس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے مریض کو چاہیے کہ وہ حقوق کی ادائیگی بھی کرے, جن کے حق ہے ان کو ادا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء او مالہ. جس کے پاس کسی بندے کا حق ہو, چاہے اس کی عزت یا اس کوئی چیز یا اس کا مال اس نے برباد کیا ہو, کسی کو بے عزت کیا, کسی کی تہمت لگائی, کسی کا مال چھینا, کسی کا کچھ نقصان کیا, اگر کسی کے اوپر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے, فلیتحللہ منہ الیوم, وہ آج اس کا معاملہ اپنا اس سے حل کرا لے, آج معافی شافی کرا لے, آج مسئلہ ختم کر دے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے, قیامت کے دن سے پہلے جس میں لین دین دینار درہم کی نہیں ہوگی. ان کان لہ عمل صالح صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ, اگر اس کے پاس ظالم پر ظالم کے پاس کوئی نیکی ہوگی وہ اس سے نیک عمل چھین لیا جائے گا. وہ علم تک الح حسنات, اور اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہوں گی, اخذ من سیئات صاحبی ہی فحمل علیہ, اگر اس کی نیکیاں ہوں گی نیکیاں لے کے حقدار کو دیا جائے گا, لے جا ظلم کیا تھا نا اس نے, اس کی نیکیاں لو اور اس کو دو, جا اس کی نیکیاں چھین کے اس کو دی جائیں گی, اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لاؤ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو, حق ہے نا اس کا, آنا ہے تیرا کچھ اس سے, ہاں اس نے میرے یہ چھینا تھا, پیسے چھینا تھا, عزت خراب کی تھی, ٹھیک ہے لو اس کے گناہ ڈال دو اس کے اوپر, اس کو فری کر دو, اس کو ڈال دو جہنم میں, آج معافی کرا لو, آج معاملات کلیئر کرا لو مرنے سے پہلے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا. تو جو آدمی بیمار ہے, موت کا قریب ہے, اگر کسی سے کچھ اس کا آنا لینا دینا معاملہ تھا, اگر اس کے کسی پر ظلم کیا تھا, معافی مانگ کے ختم کرا لے، اگر اس کے پاس ہے تو اس کو دے کے معاملہ حل کر دے، حقدار کا حق اس کو لوٹا دے یا کم اس کا معاف کرا لے۔ اسی طرح سے کوئی وصیت اگر کسی کی، یعنی کچھ دینا ہے کسی کا، جائیداد ہے لیکن قرضے باقی ہیں اور ڈیلنگز میرے مجھ کو معلوم ہے اولاد کو نہیں، تو آدمی اپنی وصیت میں وہ لکھ کے رکھے کہ فلاں کا 20,000 دینا ہے، فلاں کا 400,000 دینا ہے، فلاں کا 500,000 دینا ہے، یہ ان کے حق ہیں، فلاں کا یہ اس سے وعدہ میں نے کیا اس کو پورا کرنا ہے، یہ ڈیل اس سے اس کا بچا ہوا مال دینا ہے اس کو، جو بھی چیزیں کسی کے حق ہیں وہ حق ان کے، اس کی وصیت اس کے پاس ہونا چاہیے کہ فلا فلا کا اتنا دینا ہے، وہ وصیت اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين او الا ووصيته مكتوبه عنده۔ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز ہو اور دو راتیں اس کے ایسی گزریں کہ اس کے پاس وہ چیز لکھی بھی نہ ہو، سارے معاملات اس کے پاس لکھے ہوئے ہونا چاہیے کہ فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے۔ تو وصیت آدمی کر کے رکھے کہ اگر میں مر جاؤں تو دیکھو بھائی اتنا اس کا فلاں کا دینا ہے، ورنہ پھر بعد میں آدمی آتا ہے، پہلے تو آتا ہے آدمی مانگتا ہے، بھائی میرا اتنا 20,000 روپے دینا تھا، وہ 40,000 دینا تھا، بولے وہ گیا اس کا قرضہ بھی گیا اور پھر جائیداد گئی، نہیں وہ ہماری ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ وصیت کر کے مرے۔ کسی کا حق اپنی پیٹ پہ بوجھ کیوں اٹھا کے جائے قیامت کے دن؟ وہاں دینا پڑے گا، یہاں نہیں دیا تو، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو وہاں دینا پڑے گا اس کو۔ لہذا آدمی وصیت بنا کے جائے، دیکھو بھائی میرا اتنا دینا، اپنی اولاد کو بتا کے جائے مرنے سے پہلے۔ یہ بیمار ہونے کے وقت میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے، بیماری میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اپنے مرنے سے پہلے اہل و عیال کو منکرات سے روکنا چاہیے، میرے بعد چیخ پکار مت کرنا، اللہ کی شکایت مت کرنا، برا بھلا مت کہنا، خرافات مت کرنا، بدعات مت کرنا اور نوحہ مت کرنا، یہ ساری برائیاں جتنی بھی مت کرنا۔ ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کہتے ہیں وجع ابو موسیٰ وجعا شدیدا فغشی علیہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے اور آخری وقت ان کا تھا، اور کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، ورأسه فی حجر امرأة من اہلہ، ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا، فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، اور وہ اس حالت میں تھے کہ اپنی بیوی کو کچھ بول نہیں سکتے تھے، فلما افاق، جب ہوش میں آئے، قال انا بریء ممن برئ منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس انسان سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ کون لوگ؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السارقہ والحالقہ والشاقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا سالقہ سے کوئی رشتہ نہیں، میرا حالقہ سے کوئی رشتہ نہیں، میں شاقہ سے بری ہوں، کوئی رشتہ نہیں میرا، کوئی نسبت نہیں میری اسے، وہ میرے نہیں ہیں۔ کون؟ سالقہ، کسی کے مرنے کے بعد ماتم کرنے والی، چیخ پکار کرنے والی عورت، یا منہ پہ مارنے والی عورت، والحالقہ اور بال نوچنے والی، بال مونڈنے والی عورت، والشاقہ کپڑے پھاڑنے والی عورت۔ لوگ کوئی مر جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں غم میں، منہ پیٹنا شروع کرتے ہیں، بال نوچنا شروع کرتے ہیں، زمین پہ گر کے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، وہ میرے ہے ہی نہیں، وہ کس کا اور کے ہوں گے، وہ نبی والے لوگ نہیں ہیں۔ تو کہ انہوں نے اس بیماری کی حالت میں اپنی بیوی رونے لگی تو انہوں نے فوراً ہوش میں آنے کے بعد پہلی بات کیا کہی تھی؟ صحابہ دین کا کتنا احساس ان کو تھا، آخری وقت ہے، لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں میں بری ہوں لوگوں سے جو ایسے کام کریں۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو مرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے، دیکھو میرے بعد ماتم مت کرنا، میرے بعد میرے نام سے کنڈے انڈے جو بھی اس طرح کی چیزیں مت کرنا، میرے نام کا ایسی فاتحہ مت دینا، گیارہویں مت کرنا، میرے نام سے کبھی درگاہ پہ چادر مت چڑھانا، یاد رکھو میرے نام سے رونا مت، اللہ کی شکایت مت کرنا۔ آدمی سب بول کے مرے، اگر اس نے بولا اور پھر مر گیا اور پھر لوگ روئے اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر لوگوں کو نہیں سمجھایا اس نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ روئے دھوئے سب کچھ الٹی حرکتیں کی، ان کے گناہوں کا عذاب اس کو بھی ہوگا، کیونکہ اس کا کام تھا روکنا، اس نے نہیں روکا ان کو، انہوں نے غلط کام کیا، اس سے برا ہوا آدمی جو وصیت کر کے مرے میرے بعد ذرا ماتم کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کس کا جنازہ ہے. تو یہ چیز مرنے سے پہلے بولنا چاہیے. اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ قریب المر کو جس کی وفات آ چکی ہے اس کو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کلمے کی تلقین کرے. بزرگ ہیں چاچا کہو لا الہ الا اللہ, اس طرح سے تلقین اس کو کرنا چاہیے جس کا آخری وقت آ چکا ہو کہ مرنے کا وقت قریب لگ رہا ہے ہم کو, تو اس وقت میں کہیں. ایسا نہیں کہ کوئی نارمل بیمار ہے اس کو جا کے انہیں کہیں کہ ابھی بس تھوڑا سا بخار آ گیا اس کو اور گھر پہ ہی ہے, جا کے بولو لا الہ الا اللہ پڑھو, بولے گا میری موت آئی ہے تو میں پڑھوں اس کو. لیکن واقعی جو مریض ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والے کو جو مر رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من الانصار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے ہاں عیادت کے لیے گئے. فقال یا خال اے مامو قل لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ. فقال اخال او امام, انہوں نے کہا کہ یعنی مامو یا چچا. قال لا فقال لا بل خال, کہا کہ مامو. قال فخير لي ان اقول لا اله الا الله, انہوں نے کہا کہ اس وقت میں میرے لیے لا اله الا الله بولنا اچھا ہے, یہ اسی میں خیر ہے. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا اب اسی وقت یہی بولنا چاہیے تم نے. تو مریض کو کیا کرنا چاہیے, اس کو لا اله الا الله کی تلقین کرنا چاہیے کہ اب آخری وقت ہے, اب لا اله الا الله کہنا چاہیے. اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا اور احکام الجنائز میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. لہٰذا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مرتے ہوئے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. فانہ من کان آخر کلمته لا الہ الا اللہ عند لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنۃ یوما من الدہر. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ اس کا آخری کلمہ ہو, آخری وقت میں وہ یہ کہے, یہ آخری بات کہہ کے مر جائے, آپ نے فرمایا موت کے وقت جو کہتا ہے تو وہ جنت میں ایک نہ ایک دن داخل ضرور ہوگا. وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ, اس سے پہلے جو کچھ بھی گزرا ہو گزر چکا ہے لیکن اب وہ کیا ہوگا, جنت میں جائے گا. چاہے وہ سزا پا کے جائے لیکن جنت میں جائے گا, چاہے اس نے پچھلے گناہ کیے ہوں وہ جنت میں جائے گا. اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, اور جو اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا. تو جو شرک سے بچ کے دنیا سے جائے جنت میں ہے, اور شرک میں مبتلا ہو کے دنیا سے جائے جہنم میں. لہٰذا اپنے مریض کو آخری وقت میں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ توحید کے ساتھ جائے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. لہٰذا کچھ باتیں تھیں کہ بیمار ہونے سے لے کر مرنے تک کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ باتیں اور ہیں, انشاءاللہ ہم مستقل کوئی کورس اس طرح سے دیکھیں گے جس میں بیماری اور موت اور پھر یعنی جنازہ اور دفن اور کفن وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت میں اسلام میں ان کے بارے میں کیا تفصیل موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج ہمارا آخری درس تھا, اور اس کے بعد جو بھی تیاری آپ کی عید کی ہوں گی یا جو بھی معاملات ہوں گے آپ کیجئے, اور یہ ہمارا آج کا آخری درس ہے. اس کے بعد ہمارا درس انشاءاللہ رمضان میں نہیں ہوگا, تو یہ آخری درس ہمارا ہے. میں نے کہا تھا کل کہ شاید ہوگا, لیکن آرام کیجئے آپ اور عبادت کیجئے. اگر ہو بھی کل تو اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی سے آخرت کی مغفرت اور جنت اور اپنے اور دوسروں کے لیے مانگنے والا ہم کو بنائے. یہ بات یاد رکھیں. آخر میں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ جو دروس ہمارے ہیں یہ فی نفس ہی مقصود نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کوئی آدمی ایسا سمجھے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے, تراویح پڑھنی پڑتی ہے اور آخری دنوں میں بیان کرنے پڑتے ہیں. ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. یہ جو دروس ہمارے ہیں وہ ایک ضرورت کی وجہ سے ہیں, یہ فی نفسی ہی نہیں. یعنی تراویح ہم پڑھ رہے ہیں ضرورت اس لیے پڑھ رہے ہیں, ضرورت ختم ہوئی تو تراویح بھی نہیں پڑھیں گے, ایسا ہے نہیں. تراویح ہمیشہ پڑھیں گے, کیونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. لیکن دروس کی ضرورت ہمیشہ نہیں ہے. کسی علاقے میں اگر لوگ نیک ہو جائیں الحمدللہ, جیسے مدینہ میں تھے, تو ایسے ماحول کے اندر جہاں پر لوگ توحید پر ہیں, منہج کو سمجھ رہے ہیں, اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں, عبادت گزاری کا اہتمام کرتے ہیں, ان کو کچھ خاص ایک دم امپورٹنٹ چیزیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بیسک ان کو آتا ہے. اگر ایسا معاشرہ ہے تو پھر ان کو عبادات میں لگنا چاہیے, بیان بازی میں نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارا ماحول چونکہ ایسا ہے, اس میں ابھی بھی لوگوں کو توحید معلوم نہیں, ابھی بھی لوگوں کو منہج معلوم نہیں, ابھی بھی وہ لوگ دین سے دور ہیں. لہذا ایسے موقع کا استعمال کرنے کے لیے یہ درس ہے. اگر پہلے عشرے میں لوگ زیادہ جمع ہونے کا امکان ہوتا تو ہم پہلے عشرے میں کرتے ہیں, لیکن چونکہ آخری عشرے میں لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, لہذا اس موقع کو غنیمت جان کر ان دروس کا اہتمام ہو رہا ہے. لہذا یہ جو دروس ہیں یہ فی نفس ہی رمضان کے اعمال میں سے نہیں ہیں, لیکن یہ ضرورت کے اعتبار سے ہیں. جہاں ضرورت ہے, جب ضرورت ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھا ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے زبردستی نہیں کرنا چاہیے. جہاں ضرورت نہیں نہیں کرنا چاہیے, جہاں ضرورت ہے کرنا چاہیے. تو ضرورت ہے وہاں کریں گے, فائدہ ہے, ثواب ملے گا, اچھی بات ہے. جہاں ضرورت نہیں کریں گے ثواب تو ملے گا, لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ کیا جائے. اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت ہونا چاہیے, مجاہدہ عبادات میں ہونا چاہیے. تو اس بات کو بھی ہمیشہ آپ مد نظر رکھیں کہ یہ جو دروس ہیں یہ اگرچہ غلط نہیں ہیں, کوئی آدمی یہ بھی نہ کہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی اپنی ضرورت ہے. کیونکہ دعوت کا کوئی موقع وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے, نہیں کہ اس وقت میں ہونا چاہیے اور اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے. جب موقع ہو, جہاں ضرورت ہو, دعوت و تبلیغ اور اصلاح و نصیحت و وعظ موقع دیکھ کے کرنا چاہیے. اگر موقع مناسب ہو کرنا چاہیے, موقع ضرورت نہیں ہے, زبردستی آپ پیچھے پڑ گئے لوگوں کے, ہمارا بیان سنو, بولا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھ کو عقیدہ معلوم, منہج معلوم, سب معلوم ہے, مجھ کو ضرورت نہیں ہے ابھی, میں ابھی عبادت کرنا چاہتا ہوں, نہیں درس میں نہیں آئیں گے تمہارا رمضان ادھورا رہ جائے گا, تو یہ بدعت بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں, ایسی سوچ رکھتے ہیں, تو ہم پھر ایک دن میں نئی چیز لانے والے بنیں گے. لہذا اس کی ضرورت آج ہے, خصوصاً اس ماحول میں, اس لیے اس کو کیا جا رہا ہے اور علماء کے مشورے سے ہی اس کو کیا جا رہا ہے. کوئی کنفیوز بھی نہ ہو کہ یہ بدعت تو نہیں ہے, علماء سے پوچھا ہے, اس کے بعد ہی اس کو کر رہے ہیں. لیکن ہر علاقے میں ضرورت ہے نہیں ہے, ہر علاقے میں ضرورت نہیں ہوگی, جگہ جگہ کے اعتبار سے ضرورت بدلے گی. لہذا اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.